أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى محمد وعجل فرج وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استوزفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم خدا متعال کا انتہائی لطف و کرم ہے انتہائی احسان ہے اس نے ہمیں توفیق نصیب فرمائی دین کے بارے میں سوچ سکیں مسلمانوں کے احوال کے بارے میں سوچ سکیں دنیا کے بارے میں غور و فکر کریں مومن کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اپنے ماحول سے بے خبر نہیں ہوتا اپنے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کرتا چونکہ مومن ذمہ دار ہوتا ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے ذمہ داریوں کو انجام دینا چاہتا ہے ظاہر ہے اگر کوئی انسان اپنے ماحول کو نہیں پہچانتا ہوگا تو اپنی ذمہ داریوں کو کیسے انجام دے گا اس اعتبار سے یہ جو نشستیں ہوتی ہیں جن کو ہم حالات حاضرہ کہتے ہیں یہ حالات حاضرہ ایک زمانے میں صرف سیاسی کام سمجھا جاتا تھا یعنی مثلاً اگر آپ کہیں گے بھائی حالات حاضرہ کیا کوئی پروگرام ہے تو لوگ اس کو ایک سیاسی پروگرام سمجھتے تھے ہمیں یوں لگا کہ نہیں یہ دینی ذمہ داری ہے اگر آپ ایک دیندار ہیں دیندار شخص ہیں ذمہ دار شخص ہیں تو آپ کیسے اس سے بے خبر رہ سکتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اگر آپ اس سے بے خبر رہیں گے تو مظلوم پہ ظلم ہوتا رہے گا ظالم ظلم کرتا رہے گا دنیا میں ناانصافیاں بڑھتی رہیں گی اور دین کا ہدف کیا ہے وقت امام کی تشریف آوری کس کے لیے یم لو لارزا قسطن و عادلا کما مل ظلم و جورا اگر کوئی انسان یہ نہ جانتا ہو کہ دنیا میں ظلم کیسے ہو رہا ہے ظالم کون ہے تو وہ امام کی نصرت کیسے کر سکتا ہے امام نے دنیا میں عدل پھیلانا ہے تو اگر کسی کو یہی نہ پتا چلا ہو کہ اس وقت دنیا میں عدل کے لیے کوشش کون کر رہا ہے ظلم کے پیچھے کون ہے تو یہ شخص امام کی نصرت کیسے کرے گا امام نے تو یہی کرنا جیسے کہ اس روایت نے بیان کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حالات حاضرہ کے پروگرام ہوتے ہیں یہ کسی ذہنی عیاشی کے لیے نہیں ہوتے یہ صرف اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ کو اور ہمیں یہ پتہ چل جائے آج کل تیل کی قیمت کیا چل رہی ہے دنیا میں کس قوم کے پاس کون سا اسلحہ ہے کس کی ٹیکنالوجی آگے ہے کون ٹیکنالوجی میں پیچھے اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا آپ کو اور ہمیں ان حالات حاضرہ کے پیچھے یہ سمجھنا ہوگا کہ اس وقت دین کا پرچم کس کے ہاتھ میں عدل کے لیے کون جد و جہد کر رہا ہے اچھا ہم سب کو معلوم ہے کہ امام کی تشریف آوری کوئی علاقائی واقعہ نہیں ہے علاقائی تبدیلی نہیں ہے یہ بین الاقوامی تبدیلی جب انشاءاللہ خدا تعالی مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے انشاءاللہ امام کا ظہور ہوگا تو وہ تبدیلی صرف مشرقی وسطی میں احساس نہیں ہوگی مثلاً آپ اپنے ذہن کے اندر دنیا کا کوئی دور افتادہ نقطہ سوچیں تو مثال کے طور پر افریقہ میں ساؤتھ افریقہ یا مثلاً یورپ میں اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں لاطینی امریکہ میں چلی برازیل ارجنٹائن ان تک پہ اثر پڑے گا وہاں بھی عدل کا نظام پہنچے گا اچھا جو امام کا ساتھ دیں گے وہ لوگ کون لوگ ہوں گے سارے وہ ہوں گے جن کو آج ہم مسلمان کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس بہت اچھا ٹائم ہے اور آج کا دن چونکہ عیسائی برادری ہماری عیسائی برادری اس کرسمس کا دن مناتی ہے تو اس اعتبار سے بہت اچھا نقطہ ہے قرآن کریم نے مسیحی برادری کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب برادری کو آپ کے اہل ایمان کے دلوں کے نزدیک ترین قرار دیا ہے اقربہم مودتاً مودت کے اعتبار سے نزدیک ترین قوم خدا متعال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو قرار دیا ہمارے پاس جو ظہور کے بعد کے حالات کو بیان کرنے والی روایتیں ہیں ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا کردار بہت مثبت ہے، منفی نہیں ہے اس کے اندر، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری امام عالی مقام کی کامیابی کے اندر بہت بڑا ایک پوائنٹ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور امام کے پیچھے اقتدا فرمائیں گے تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو سچے ماننے والے ہوں گے ان کے سروں کو جھکا دے گا وقت کے امام کے حضور میں۔ تو آپ اور میں اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ مسیحی برادری اس وقت کس حالت میں ہے، مسیحی برادری کیا سوچ رہی ہے۔ ہاں یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ دنیا، آج کی دنیا دین کے نام پر بھی جو کچھ کر رہی ہے اس میں زیادہ تر مادہ پرستی سے دوچار ہے۔ آج مثال کے طور پر آپ جیسے اپنے تہواروں کو دیکھ لیجئے جو ہمارے اپنے مذہبی تہوار ہیں، مثلا عید الفطر اگر ہم مناتے ہیں یا عید الاضحیٰ مناتے ہیں، اس میں واقعاً ابراہیمی روح ہوتی ہے کیا؟ تو جو ہم لوگ قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ کرسمس کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، کرسمس کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ جو اس کی روح تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت، ان کا ایثار، ان کا تقویٰ، اللہ کی بندگی، اس کی نشانیاں ختم ہو گئیں۔ اب کرسمس کے نام پہ کیا بچا ہے؟ وہی بچا ہے جس کو ہم لوگ کیپیٹلزم کہتے ہیں، جس کو ہم نفس پرستی کہتے ہیں، اور یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہوا ہے، یہ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے، اور ہمیں اس کو دیکھ کر ہوشیار ہونا چاہیے کہ کہیں اس سے بدتر ہمارے ساتھ نہ ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ کرسمس جو آج اس صورت میں پہنچ گئی ہے جس میں نفس پرستی زیادہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہ ہونے کے برابر ہے، یہ ہمیشہ سے ایسے تھا؟ نہیں، ہمیشہ سے ایسے نہیں تھا۔ حتیٰ میرے بچپن کے اندر کرسمس کی حالت اس سے بہتر تھی جو اس وقت ہے، اور میں اس خاطر کہتا ہوں اپنے تہواروں کی خیر منائیں، ان میں بھی روحانیت ختم ہو رہی ہے، ان میں بھی معنویت ختم ہو رہی ہے۔ البتہ ایک بات اور بھی بالکل ایک دو جملوں میں عرض کرتا چلوں، اس وقت تحقیقی اعتبار سے عیسائیت کے لیے بھی ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا نہیں ہوئے تھے، عیسائیت کے لیے بھی ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو ان کی ولادت نہیں ہوئی تھی، نہ سال 00 پر ان کی ولادت ہوئی تھی، یہ بھی طے شدہ ہے۔ اور حتیٰ بہت اعلیٰ سطحی عیسائی مناسب کے اوپر فائز لوگ، متعدد پادری حضرات اس بات کو قبول کر چکے ہیں کہ ہاں یہ تاریخ صحیح نہیں ہے، لیکن ہمیں اس سے کوئی خاص غرض نہیں ہے، ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر جو کام ہو اس میں معنویت ہو، اس میں روحانیت ہو، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ لوگ اس کی طرف توجہ دیں گے۔ تمام انبیاء کے حضور ادائے احترام کے لیے من جملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ محترمہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو دین کا احیاء کرنے کے لیے تشریف لائیں گے بالاخص وقت کے امام، درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ بھائی آج کے حالات حاضرہ میں جو اصلی ترین معرکہ ہے وہ کیا ہے، آپ میں سے کچھ لوگوں کو یقیناً 1990 سے پہلے کی سیاست کی دنیا یاد ہوگی، 1990 یعنی آج سے 30 سال پہلے کی باتیں ظاہر رہی ہے، 1990 سے پہلے جو سیاست کی دنیا تھی اس میں اصلی جنگ سمجھی جاتی تھی امریکہ اور روس کی، اس کو آج کے زمانے میں، اس زمانے میں بھی اور اب ہم لوگ اس کو سرد جنگ کہتے ہیں، کولڈ وار، کیونکہ اس میں بنیادی طور پر دونوں سپر پاورز کے درمیان کوئی ڈائریکٹ جنگ نہیں ہوئی تھی، تو اس لیے اس کو کولڈ وار تعبیر کیا جاتا تھا۔ تو 1990 سے پہلے ظاہری طور پر دنیا کا جو اصلی معرکہ تھا وہ کولڈ وار تھی۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ جب 1990 میں رشیا ختم ہو گیا، امریکہ ایک واحد طاقت بین الاقوامی طاقت کے طور پہ سامنے آ گیا، اب دنیا کی اصلی جنگ کیا ہے؟ چلو ظاہری طور پر ہی بتاؤ کہ بھائی ظاہری طور پر دنیا کی اصلی جنگ کیا ہے۔ تو کافی ٹائم لگا دوبارہ رشیا کو میدان میں لانے میں کہ دوبارہ رشیا کو کھڑا کیا جائے کہ ابھی پھر دوبارہ اس کے ساتھ جنگ کرنی ہے، لیکن رشیا کہاں اس قابل کہ وہ یہ کہیں کہ پوری دنیا اس سے جنگ کرے۔ 1990 سے پہلے یہ ہو رہا تھا، کہ پورا کیپٹلسٹ بلاک جمع ہو کے کہتا تھا ہم رشیا سے جنگ کر رہے ہیں، ختم ہو گیا 1990 میں. اس کے بعد جنگ کیا ہے اصلی؟ تو اگر ظاہر سے ہٹ جائیں، اصلی ترین جنگ ہمیں لگتا ہے ملکوں کی جنگ نہیں ہے. مثلا کوئی یہ کہے اس وقت اصلی جنگ امریکہ اور چین کی ہے، نہیں، یہ بھی اصلی جنگ نہیں ہے. کیوں؟ نظریاتی طور پر دونوں ایک ہی ہیں، دونوں کی فنڈامنٹلز ایک ہی ہیں، صرف جغرافیہ کا فرق ہے، یہ جغرافیہ یا وہ جغرافیہ، اصلی جنگ یہ نہیں ہے. تو دنیا کی اصلی جنگ کس بات پر ہے؟ اچھا، بہت آسان جواب ہے. مثلا میں آپ سے کہہ دوں مسلمانوں اور کافروں کی جنگ، آسان ترین جواب. اچھا بھائی، اگر یہ جنگ مسلمانوں اور کافروں کی ہے تو یہ بتا دو کون سی سائڈ کافر ہے، اور جو سائڈ کافر ہے اس میں سعودی عرب کہاں فٹ ہوگا، مسلمانوں میں یا کافروں میں؟ تو یہ اتنے آسان نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں یہ جنگ مسلمانوں اور کافروں کی جنگ ہے، نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے. تو پھر اصل جنگ ہے کس کی؟ تو ہمیں لگتا ہے اصل جنگ ہے مادہ پرستی کی اور اہل روحانیت کی، یہ اصلی ترین جنگ ہے. اور یہ جو آپ شہید کی تصویر لگائے بیٹھے ہیں، یہ اس جنگ کی ایک نشانی ہے. دنیا کے کتنے جنرلز ایسے ہوں گے جو امریکہ کے سسٹم کو چیلنج کر سکیں؟ کمانڈرز کی کمی ہے دنیا میں، جنرلز کی کمی ہے، اتنے بیٹھے ہیں، اس میں خاص بات کیا ہے؟ اچھا، کیا ایران میں بھی کم ہے؟ کیا ایران میں بھی سینکڑوں ہوں گے؟ تو ان میں خاص بات کیا ہے؟ تو اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ بھئی شہید قاسم سلیمانی کی خاص بات ان کی فوجی حکمت عملی ہے، ہم کہیں گے نہیں، قطعاً یہ نہیں ہے. ان کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ تھی کہ وہ بہت اچھے اسٹریٹجسٹ تھے، لیکن یہ اصل نہیں ہے. ان کی بہادری ان کا اصل ہے، ان کی بہت بڑی خاصیت ان کی جرأت اور بہادری تھی، لیکن اصل یہ نہیں ہے. اصل کیا ہے؟ اصل ان کی روحانیت ہے، اصل ان کی معنویت ہے، اصل اللہ کی راہ میں ان کی بندگی ہے. اس نے ان کی جرأت کو، اسٹریٹجی کو، ان کی بصیرت کو چار چاند لگا دیے تھے اور مؤثر بنا دیا تھا. ورنہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اچھے اسٹریٹجسٹ ہوتے ہیں، بڑے بہادر ہوتے ہیں، بڑے جنگجو ہوتے ہیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتے اتنے. تو جو مجھے لگتا ہے جیسے اس وقت دنیا کی جو اصلی ترین جنگ ہے وہ یہ جنگ ہے. اور مجھے وہ لگتا ہے جیسے امام کی تشریف آوری پر بھی جو اصلی ترین کیمپس ہیں وہ کیمپس مسلمان اور کافر کے نہیں ہیں. حتیٰ اگر آپ اور میں یہ تصور کریں نا کہ یہ دولت مندوں اور غریبوں کی جنگ ہے، یہ بات بھی غلط ہے. دولت مندوں اور غریبوں کی جنگ بھی نہیں ہے. اصل جنگ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ جنگ ہے معنویت کی اور مادہ پرستی کی. بہت سارے غریب انتہائی غریب ہوں گے لیکن انتہائی مادہ پرست ہوں گے، تو وہ غلط کیمپ میں ہوں گے. یہ آپ کو دھوکہ نہ دے کہ اگر میں غریب ہوں تو اس کا مطلب ہے میں اہل روحانیت ہوں، یا اگر میں امیر ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مادہ پرست ہوں. نہیں، یہ دھوکہ نہ دے آپ کو. اس میں بہت ساری چیزیں تفصیلات میں. تو مجھے اگر کوئی کہے بھائی حالات حاضرہ آج کی دنیا کے اندر اصلی مارکہ کیا ہے، اصلی مارکہ یہ ہے. اب وہ جو مادہ پرست ہیں ان کی جد و جہد کیا ہے؟ جو اہل روحانیت ہیں ان کا ہدف کیا ہے؟ جو مادہ پرست ہیں ان کا اصلی ترین ہدف دنیا کو کنٹرول کرنا ہے، دنیا کو اپنے قبضے میں لینا ہے. اور چونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کا اصلی مد مقابل اہل روحانیت ہے، ان کا ہدف یہ ہے کہ ان کو دین کو، معذرت کے ساتھ، ذلیل ہو کر ثابت کرنا ہے. تو وہ جو وہ طرف ہے، مادہ پرست طرف، اس کے دو آبجیکٹو ہیں. نمبر ایک، مکمل کنٹرول. اس مکمل کنٹرول کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس ایک اور ثانوی ہدف ہے. وہ ثانوی ہدف کیا ہے؟ انسانوں کی طاقتوں کو ختم کرنا، ہمتوں کو، ارادوں کو، اعتماد کو، سب کو ختم کرنا. اور اس کو یہ پتا ہے کہ یہ ہمت، ارادہ، اعتماد سب سے زیادہ دین سے آتا ہے. اس کا مطلب ہے اس کا ایک ہدف یہ ہے کہ اس نے دین کو ختم کرنا. اچھا، وہ دین کو کیسے ختم کرے؟ مادہ پرست ہے، کنٹرول چاہتا ہے، لوگوں کے ذہن سے مقابلہ ختم کروانا چاہتا ہے، ارادہ ختم ہو، اعتماد ختم ہو، مقابلے کی طاقت ختم ہو. رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ دین ہے. اب اس کو دین ختم کرنا ہے. دین کو ختم کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ دین اور دیندار کو حقیر ثابت کرے گا. اچھا, دین اور دیندار کو حقیر کیسے ثابت کرے گا؟ بہت آسان کام ہے. وہ آپ سے پوچھے گا, یہ جتنی ٹیکنالوجیز بنی ہیں یہ بے دینوں نے بنائی ہیں یا دینداروں نے بنائی ہیں؟ اچھا, آپ کے بچے بچے نے رٹا ہوا ہے کہ ساری بے دینوں نے بنائی ہیں, تو پھر دین کا فائدہ کیا ہے؟ وہ یہ کہے گا. اچھا, وہ آپ سے کہے گا, اس وقت جن ممالک کی جی ڈی پی سب سے زیادہ ہے وہ دیندار ہیں یا بے دین ہیں؟ آپ فوراً کہیں گے بے دین ہیں. تو کہے گا, پھر تمہیں دین نے کیا دیا؟ 10 آرگومنٹ ایسے آپ کے سامنے لے آئے گا جس میں آپ کو یہ احساس ہوگا کہ پھر دین میں ہے کیا. اچھا, اس دوران میں آپ یہ بھول جائیں گے کہ بے دینوں نے کتنے انسانوں کی زندگیاں غرق کی ہیں. یہ آپ کے دماغ سے نکل جائے گا. وہ اپنے ماڈلز کھڑے کریں گے, وہ اپنے نمونے کھڑے کریں گے. اس دوران میں آپ کے سامنے کیا رہ جائے گا؟ آپ کے سامنے یہ ہو جائے گا کہ آپ نعوذ باللہ تعالی یا تو دین سے دستبردار ہو جائیں گے یا دین پہ رہیں گے ایک شرمندگی کے احساس کے ساتھ کہ پتہ نہیں دین میں کچھ ہے بھی یا نہیں ہے. کیا علاج ہوگا اس کا؟ اس کا علاج یہ ہوگا کہ آپ جا کے دیکھیں دین کا آبجیکٹو آپ کو نجات دینے کے لیے ہے کیا, کس راستے سے نجات دلانا چاہتا ہے. واحد ایک راستہ ہے. میں اس فنڈامنٹل کو طے کر کے پھر تھوڑا سا کرنٹ افیئرز میں آتا ہوں. ایک راستہ ہے صرف, دین پہ اعتماد. آپ کو یہ اعتماد ہو جائے کہ دین نجات دے گا. اچھا, دین کیسے نجات دے گا؟ ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے, دولت اس کے پاس ہے, طاقت ساری اس کے پاس ہے. دین نجات کیسے دے گا؟ یہ مثال ہے. انہوں نے کیسے امریکہ کا مقابلہ کیا؟ شہید قاسم سلیمانی نے کس طریقے سے امریکہ کا مقابلہ کیا؟ اچھا, آپ میں سے بہت سارے تو یہ مجھ سے کہہ سکتے ہیں, جو بچے کبھی کبھی مل کے کہتے بھی ہیں کہ مولانا کون سا مقابلہ ہے, کہاں مقابلہ ہوا ہے. بہت سارے پوچھتے ہیں کہ وہ مقابلہ ہے کہاں, کہاں کیا مقابلہ آپ نے؟ ساری دنیا میں تو امریکہ گھوم رہا ہے, کچھ کو واقعہ نظر نہیں آتا ہے. تو مثال کے طور پر میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی, جب شہید قاسم سلیمانی شہید ہوئے تو دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی مرتبہ امریکہ کی ایک بیس کے اوپر ڈائریکٹ ڈکلیئرڈ حملہ کیا گیا میزائل سے, امریکہ نے ایک بلٹ سے بھی جواب نہیں دیا. کیوں کیوں نہیں جواب دیا؟ اچھا, امریکہ مشرق وسطی میں کیا لینے آیا تھا؟ مشرق وسطی کی تمام عرب حکومتوں کو یہ بتانے آیا تھا کہ ہم تمہیں بچانے کے لیے آئے. خود اس کی بیس کے اوپر ڈکلیئرڈ اٹیک ہوا کہ ہم تمہاری بیس کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں. اٹیک ہوا, انہوں نے سہا, آج تک قبول کر رہے ہیں کہ کتنے لوگ اس کے اندر مرے, کتنے لوگ زخمی ہوئے, ابھی تک قبول کر رہے ہیں. جواب دے پائے یا نہیں دے پائے؟ نہیں. یہ سپر پاور ہے, یہ سپر پاور, یہ ہرانے کا کام انہوں نے کیا ہے. اب آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا, یہ انہوں نے کام کیا کیسے؟ تو اب میں آہستہ سے سلپ ہوتا ہوا آتا ہوں جمہوری اسلامی کی طرف. جمہوری اسلامی نے کام کیا کیسے؟ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں, پھر دوبارہ واپس آ کے اس کے اوپر چند جملے عرض کریں گے. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. محمد والے محمد عجل فرج. ہمارے سامنے جب بھی یہ بات ہوتی ہے مشرقی وسطی کے اوپر, تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں صہیونی ریاست کے اوپر بات ہوتی ہے. 1906 سے تقریباً یہ طے ہوا تھا کہ صہیونی ریاست اس خطے میں بنے گی. یہ انٹرسٹنگ ہے کہ 1906 سے پہلے صہیونی ریاست کی جگہ طے نہیں ہوئی تھی. مختلف علاقوں میں گھوم رہے تھے, کبھی سوڈان کو سوچا تھا, کبھی ارجنٹائن کو سوچا تھا. 1906 کے قریب جا کر یہ طے ہوا تھا کہ اس کو مشرق وسطی میں بننا ہے. کیوں مشرق وسطی میں بننا ہے؟ دو وجہ تھیں بہت آبویس. ایک تو یہ کہ اس پوری دنیا کے تین بڑے ادیان کا مرکز یہیں پہ تھا. اس ریاست کے ذریعے سے ادیان کو, دین کو کنٹرول کرنا آسان تھا, بہت آسان تھا. اور دوسری بڑی بات جو سامنے آئی, وہ پہلی جنگ عظیم سے کچھ پہلے سامنے آ گئی تھی, وہ تیل کے ریسورسز تھے کہ یہ علاقہ رچ ہے ریسورسز کے اندر. اگر یہاں پہ قبضہ کر لیا تو 100 سال تک وہ ملک حاکم رہے گا جو اس پہ قبضہ کر لے گا. یہ سب کو سمجھ میں آ گیا تھا. اب جن لوگوں نے تھوڑا بہت اس کے اوپر کام کیا ہے کہ تیل نے پہلی جنگ عظیم کے اسلحوں پہ کیا اثر ڈالا تھا, مثلاً پانی کے جہاز پہلے کوئلے سے چلتے تھے تو ان کی اسپیڈ کیا تھی, ان کی لمٹس کیا تھیں, اور جب وہ تیل سے چلنے لگے تو ان کی اسپیڈ اور ان کی لمٹس میں کیا اثر پڑا. تو مثال کے طور پر اسی طریقے سے پھر ایروپلین انڈسٹری, جو ہوائی جہاز بننے لگے, جنگی جہاز بننے لگی دوسری جنگ عظیم تک آتے آتے, اس میں ظاہر تیل کا کردار کیا تھا وہ سب کے سامنے. تو 100 سال کو اگر کسی نے محفوظ کرنا تھا تو اس کو یہاں پہ آنا تھا, اور وہ یہی کام انہوں نے کیا. میں آپ کو زیادہ تاریخ میں نہیں رکھوں گا, 1906 سے لے کر اگر ہم سے کوئی پوچھے تقریباً 1979 انقلاب اسلامی تک صہیونی ریاست انچیلنجڈ آگے بڑھتی رہی ہے, کوئی رکاوٹ, بڑی رکاوٹ ہمیں نظر نہیں آتی. ہاں ریزسٹنس ہوئی ہے, فلسطینیوں کے اندر قربانیاں دی گئی ہیں, مختلف ممالک میں قربانیاں ہوئی ہیں, انڈیویجولز لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں, لیکن ایک بڑی ریزسٹنس جو ہمیں یہ کہے کہ صہیونی ریاست کو روکنے میں کامیاب ہوتی ہو, نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی تھی. انقلاب اسلامی نے اس گیم کو چینج کیا, اور پہلی دفعہ ایک بڑی ریزسٹنس صہیونی ریاست کے سامنے آئی. اچھا پہلے دن سے نعرہ تھا کہ یہ ختم ہو جائے گا اسلامی حکومت, یہ چلے گی نہیں, یہ اسلامی نظام ہے, یہ ہے وہ ہے, یہ ساری باتیں ہوتی نہیں, نہیں ہوا ہے, وہ سب وہ غلط باتیں نکل آئیں, وہ چلتے رہے اور ان کی طاقت اتنی بڑی کہ آج اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھے تو میں آپ کے سامنے ایک جملہ کہوں گا, پتہ نہیں کتنے لوگ فیور کریں گے اسے نہیں کریں گے. میرے خیال میں اس وقت مقاومت ایران, لبنان میں حزب اللہ, یمن میں حوثی, عراق کے اندر انصار اللہ, فلاں فلاں, حتیٰ آپ اور میرے جیسے لوگ کے جو اس نظام کے حامی ہیں, ناقابل تسخیر. خدا تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے, اتنی طاقت دی ہے کہ میرے خیال میں اس وقت دنیا کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے جو اس چین کو شکست دے سکے. کیا ثبوت ہے؟ سیریا اس کا ثبوت ہے, شام, لبنان اس کا ثبوت ہے, یمن اس کا ثبوت ہے, خود ایران سب سے بڑا ثبوت ہے. اور وہ جو باتیں ہوتی ہیں نا کہ اگر امریکنز کو اسرائیلی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مذاکرات کیے تو پھر ہم جنگ کی طرف جائیں گے, یا مثلا امریکنز یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہوا تو ہم جنگ کا آپشن اپنی نظر میں رکھے ہوئے ہیں, اگر انقلاب کو آئے ہوئے 2-4 مہینے ہوتے تو ان باتوں میں طاقت ہوتی. اب انقلاب کو ہوئے ہوئے 40 سال سے اوپر ہو گئے, بھائی جنگ کرنی ہے تو کرو بھی تو صحیح, کب تک کہہ رہے ہو؟ 40 سال کم ہوتے ہیں. اچھا 40 سال میں جیتتا کون رہا, ایرانی یا امریکنز؟ انقلاب آیا تھا ایک ملک کے اندر. اس وقت اس ملک کا اثر و رسوخ پورے خطے کے اوپر ہے. صہیونی ریاست اس کے بنائے ہوئے چھوٹے سے ایک حماس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہوئی بھی ہے. تم نے کب حملہ کرنا ہے بھائی؟ پھر اگر حملے کی دھمکی دے رہے ہو تو کر چکے ہوتے نا ابھی تک, کیوں نہیں کیا؟ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ جب تمہارے سر کے اوپر, امریکہ کے اوپر حملہ کر دیا انہوں نے تو پھر انہوں نے جواب نہیں دیا, تو اب کون حملہ کرنے والا ہے؟ پھر یہ سب باتیں فضول ہیں.
اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج.
جی یہ سب ہوا کیسے؟ یقین فرمائیے میں آپ کے سامنے 1.5 گھنٹے تک سیاست کے اوپر, انٹرنیشنل ریلیشنز پہ آرام سے گزار دوں گا, لیکن مجھے پتا ہے آپ کو صرف ایک علمی فرق پڑے گا. وہ کیا علمی فرق پڑے گا؟ کچھ ٹرمنالوجیز آپ کو نئی سننے کو مل جائیں گی, کچھ ایکویشنز سیاست کے میدان کی آپ کو اور سننے کو مل جائیں گی, آپ کی زندگی میں کوئی اثر نہیں پڑے گا. میں یہ چاہ رہا ہوں آپ کی زندگی میں ایک اثر پڑے. وہ اثر کیسے پڑے؟ سب سے زیادہ جب بھی آپ لبنان کی تعریف کریں حزب اللہ کی, جب بھی آپ انصار اللہ کی تعریف کریں, رہبر کی تعریف کریں, اسلامی انقلاب کی تعریف کریں, کسی کی بھی ایسی شخصیت کی, شہید قاسم کی تعریف کریں, کسی کی بھی, اپنے آپ سے سب سے پہلے پوچھے گا مجھے ان سے سیکھنا کیا ہے. سب سے پہلے یہ سیکھیے. اب ایک دو پوائنٹس میں آپ کی خدمت میں تیزی سے عرض کرتا ہوں جو بالکل آبویس ہیں. آپ کو پتا ہے میں کہہ رہا ہوں سیکھنے کو یہ ہے. مثلا تمام جو جبہ مقاومت جس کو ہم لوگ ایکسس آف ریزسٹنس کہتے ہیں, سب یہ جو جبہ مقاومت کے لوگ ہیں، رہبر معظم ہیں، سید نصر اللہ ہیں، ادھر سے حوثی ہیں، بدر الدین، اور جتنے بھی لوگ ہیں ان سب میں ایک کوالٹی ہے، کامن کوالٹی. وہ کوالٹی کیا ہے؟ یہ لوگ بڑکے نہیں مارتے، جو بات کہتے ہیں بالکل پریسائز کہتے ہیں، اتنی پریسائز کہ جب یہ بات کہتے ہیں تو ان کا دشمن بھی کہتا ہے کہ یہ سچ ہی کہہ رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. مثلا اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ کام نہیں کیا، نصر اللہ نے آ کر مائک پہ کہہ دیا ہم نے یہ نہیں کیا، دشمن کو بھی پتا ہوتا ہے خطاً نہیں کیا اس نے. اور اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم اگلے سال یہ کریں گے تو دشمن کو بھی پتا ہوتا ہے خطاً کریں گے. کہنے سے پہلے انہوں نے سارا کچھ بنا لیا ہوگا. میں آپ سے صرف ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، یہ بات ہم نہیں سیکھ سکتے. مثلا ہم سیکھیں تو کیا کریں؟ ہم اب معذرت کے ساتھ بڑکے مت مارو ادھر ادھر جا کے، جو کرنا ہے پہلے سوچ لو کہ میں نے کہنا ہے یا نہیں کہنا ہے. کیوں نہیں سیکھ رہے ہم؟ یہ سادہ سی ایک بات ہے کہ بھائی اگر آپ ایک کلیم کرنے والے ہیں یہ ہماری کارروائی تھی، پہلے طے کرو کہ تمہاری کارروائی تھی یا نہیں تھی. کیوں کہہ رہے ہو؟ آپ نے کبھی دیکھا رہبر معظم نے کسی ایسی چیز کا کریڈٹ لیا ہو جو انہوں نے نہ کی ہو؟ نہیں. مثلا کسی نے فلاں موقع کے اوپر یہ کہا لبنان میں سید حسن نصر اللہ کے سامنے کہ یہ حزب اللہ کا کام تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کام اچھا تھا، ہم اس کی تائید کرتے ہیں، لیکن ہمارا کام نہیں تھا، یہ فلسطینیوں کا کام تھا. کیوں کریڈٹ لیں؟ سچائی کے اوپر آؤ. یہ ان کی سیاست کا اہم ترین عنصر ہے، سچائی، پریسائز ہونا اپنی بات کے اندر. آپ اور میں بھی یہی کریں. دوسرا عنصر بالکل کلیئر، کوئی ڈاؤٹ نہیں اس کے اندر، وہ کیا ہے؟ نظم و ضبط، آرگنائزیشن، پلاننگ. یعنی مثال کے طور پر ان کے سامنے ایک آبجیکٹو ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ شاید شہید قاسم کی شہادت کے بعد ان کے کسی ساتھی نے یہ بتایا تھا کہ جب انقلاب آیا اور عراق کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی تو کوریا گئے تھے، اور کورینز کے پاس جا کر انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں فنا میزائل کی ضرورت ہے. یا مثلا رشینز سے ایک موقع کے اوپر ایک ڈیفنس سسٹم مانگا، انہوں نے کہا ہم نہیں دیں گے. رہبر معظم کو بتایا کہ ہم نے ان سے مانگا تھا، انہوں نے دینے میں یہ شرط لگائی ہے. رہبر معظم نے کہا مت مانگو. تو انہوں نے کہا آغا صاحب نہیں مانگیں تو کیا کریں؟ کہا خود بناؤ، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو، انہوں نے تمہیں چیلنج کیا ہے، تم اس چیلنج کے سامنے سر مت جھکاؤ، جاؤ اپنے گھر جاؤ، واپس جاؤ اور اس کو خود بناؤ. انہوں نے کہا آغا صاحب اگر آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب اب ہمیں بنانا ہوگا. ان لوگوں نے یہ کام کیے ہیں. ہم میں کوئی کسی مقابلے مقایسے کے موڈ میں ظاہر نہیں ہوں، نہ آپ ہوں گے. جو ہماری ایک مشکل رہ گئی ہے 30-40 سال میں، اور جو ہم فیل کر سکتے ہیں کہ ہم تھوڑے سے پیچھے رہ گئے، وہ یہ کہ ہم نے ان باتوں کے اوپر سیکھنے کی کوشش نہیں کی. اور میں جو آپ سے بار بار درخواست کروں گا اس سلسلے میں، وہ یہ کہ بھائی آپ اور میں حزب اللہ کی کسی کامیابی پہ کھل کے جشن منائیں، ضرور منائیں، سیکھیں بھی تو صحیح. آپ شہادتیں منانا چاہتے ہیں، ظاہر ہے منانا آپ کے لیے ضروری ہے، آپ کے اور ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن سیکھیں بھی تو صحیح، ان سے کچھ سیکھنا بھی تو ہے ہمیں، صرف منانا تو نہیں ہے. تو اگر آپ واقعا اس پورے نظام کو دیکھیں جس کو ہم لوگ جبہ مقاومت کہتے ہیں، اس کی کامیابیوں کو دیکھیں، یہ کس طریقے سے آگے بڑھیں، تو اس میں چند عناصر بالکل واضح ہیں. ان عناصر میں اسلام نظر آتا ہے ہمیں، ایک جملے کے اندر. اس میں سچائی ہے، اس میں نظم و ضبط ہے، اس میں جد و جہد ہے، اس میں منصوبہ بندی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھ لینی چاہیے. اگر ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ بڑھتے چلے جائیں گے. اب میں چند جملات آپ کی خدمت میں بالکل جس کو آپ اور میں موجودہ زمانے کی تبدیلی کہتے ہیں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
ظاہر ہے آج کل کے جو حالات کے اندر بہت زیادہ پوائنٹ ہو کے سامنے آیا ہوا ہے واقعہ، وہ ایران کے دوسرے ممالک کے ساتھ مذاکرات ہیں ایٹمی اسلحے کے اوپر. آبجیکٹیوز بالکل کلیئر ہیں. جو ویسٹ ہے اس کا بالکل کلیئر ایک آبجیکٹیو ہے، وہ یہ کہ ہم نے ان کو کوئی فیسلٹی نہیں دینی اور ان سے ایٹمی پروگرام واپس لینا ہے. اچھا جو ایرانی فیسلٹی مانگنا چاہ رہے ہیں. وہ کیا مانگنا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ مانگنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر جتنی بھی پابندیاں لگائی ہیں وہ اٹھائیں, اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ یہ گفتگو کرنے کو تیار ہوں گے کہ ہم نے ایٹمی توانائی کے ساتھ کیا کرنا ہے. دوسری طرف سے ایک ریڈ لائن لگی ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے دفاعی پروگرام کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہوں گے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ دونوں اس وقت پھنسے ہوئے ہیں. ہمارے پاس جو اس وقت بہت اچھا پوائنٹ ہے, اللہ کا کرم ہے, وہ یہ ہے کہ ایران کے اندر بہت بڑی آزمائش سے یہ سسٹم باہر آ چکا. آپ لوگوں کو اگر کچھ یاد ہو تو انقلاب کے بعد ایک صدر بنا تھا جس کا نام ہی بنی صدر تھا, وہ بعد میں خائن ثابت ہوا اور ایران کو چھوڑ کر فرانس چلا گیا تھا. اس بنی صدر نے ایران عراق جنگ کے دوران ایران کو جتنا نقصان پہنچایا اس کو ریکور کرنے میں ایران کو دسیوں سال لگ گئے. میرا خیال ہے سابقہ صدر حسن روحانی کی حکومت بنی صدر سے کسی طور پر بھی کم نہیں تھی نقصان پہنچانے میں, اتنی ہی نقصان دہ حکومت تھی. اللہ کا کرم ہے, خدا کا شکر ہے, سسٹم اس آزمائش کو گزار چکا اور وہ مصیبت اب ختم ہو گئی. انہوں نے کیا کیا نقصان پہنچایا ہے, میں آپ کے سامنے اپنے ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے چھوٹی سی ایک بات عرض کروں گا. ہم لوگ اور آپ لوگ اس وقت پاکستان میں مہنگائی کے غیر معمولی دور سے گزر رہے ہیں. ہم سب کو معلوم ہے, ہم اپنی زندگی میں اس کو فیل کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جو مہنگائی ہے وہ کس جگہ کے اوپر پہنچی ہوئی ہے. میں اس حکومت کو یا اس کے سسٹم کو ڈیفینڈ کیے بغیر صرف ایک بات آپ سے کہہ دوں, یہ جو فینومینا ہے, یہ جو حسن روحانی مہنگائی لایا تھا, اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ایران کا جو سابق صدر تھا حسن روحانی 8 سال حکومت کر کے گیا ہے, اس کے 8 سالہ حکومت کے دور میں گاڑیوں کی قیمت 8 سال میں 8 گنا بڑھی ہیں. 8 گنا, یعنی مثال کے طور پر فرض کر لیجئے کہ ایسی مثال کے طور پہ آپ کہہ رہا ہوں کہ کوئی گاڑی آپ کے ہاں 2013 میں ہو 20 لاکھ کی, 2013 میں ہو 20 لاکھ کی, اور 2021 میں بکے 1.5 کروڑ کی. یہ ایران میں ہوا ہے. جب حسن روحانی کی حکومت بنی تھی 8 سال پہلے تو ڈالر کا ایکویلنٹ ریٹ تومان میں, مجھے بھی خود بھی ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, لیکن بہرحال جو مجھے یاد ہے, میں ایک دفعہ ٹریولنگ کے لیے گیا تھا, لگ بھگ جو مجھے یاد آ رہا ہے وہ 3000 تومان پر ڈالر تھا. 3000 تومان پر ڈالر تھا. تو میں ایک وزٹ کے اوپر گیا ہوا تھا تو اس وقت اچانک شوٹ کر کے 3500 ہو گیا تھا, 4000 ہو گیا تھا, تو سب لوگ پریشان تھے. جب روحانی کی حکومت گئی ہے تو ڈالر کا ریٹ 32000 تومان تھا. یہ حکومت کر کے گئی ہے. جن انسٹیٹیوٹس میں صہیونی اور امریکن ایجنسیز کا کوئی پینیٹریشن نہیں تھا, روحانی کی حکومت میں ان میں پینیٹریشن اتنا پہنچا کہ قاسم سلیمانی شہید ہو گئے, فخری زادے شہید ہو گئے. بہت بڑی آزمائش سے یہ سسٹم نکل آیا الحمدللہ رب العالمین, اور خود ایرانی عوام نے اس بات کو سمجھا کہ بھائی یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو گیا. تو اگر ہم سے کوئی یہ پوچھے اس وقت کے حالات میں آپ مذاکرات کو کیسا دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں بہت بڑا ایک پلس پوائنٹ کریٹ ہو گیا ہے. پلس پوائنٹ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اب روحانی کی حکومت نہیں ہے, اب حکومت ایک قابل آدمی کے ہاتھ میں. اس کی وجہ سے اب ہم مذاکرات کو پازیٹیولی دیکھ سکتے ہیں. لیکن ایک بات ہے جس کو انہوں نے بھی سمجھا ہے اور کسی نہ کسی لیول پہ ہمیں بھی سمجھنا چاہیے, وہ کیا, 8 سال تک روحانی کی حکومت ایرانیوں کو یہ کہتی رہی ہم مذاکرات کریں گے, پابندیاں ختم ہو جائیں گی, جب امریکہ اور یورپ سے ہماری تجارت شروع ہوگی تو ہماری ترقی اور خوشحالی کا دور شروع ہو جائے گا. 8 سال تک وہ لوگوں کو یہ امیدیں دلاتے رہے, مذاکرات کیے, ایران کے بعض ایٹامک ری ایکٹرز کے پروسیسرز میں سیمنٹ ڈالا گیا ہے ان مذاکرات کے نتیجے میں. آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہوا ہے؟ یعنی مثلا آپ ایک گاڑی کی کھڑکیاں کھولیں شیشے نیچے کریں اور اس گاڑی میں سیمنٹ پور کر دیں، کنکریٹ بھر دیں، اب بتائیں اس گاڑی میں کیا بچے گا؟ یہ ایران کی ریئیکٹرز کے ساتھ ہوا ہے، ان مذاکرات کے نتیجے میں جو روحانی کی حکومت نے کیے تھے. 8 سال تک وہ لوگوں سے کہتے رہے جب تک ہم امریکہ اور یورپ سے تجارت نہیں کریں گے نا ایران میں غربت ختم نہیں ہوگی، بدبختی آتی رہے گی. مذاکرات بھی ہو گئے، پابندیاں بھی نہیں ہٹیں، ریئیکٹر بھی چلے گئے، حالات وہیں کے وہیں رہے. اس سے رہبر معظم نے اس سے پہلے لوگوں کو ایک بات سکھائی تھی، وہ کیا؟ اپنی اقتصاد میں دوسروں کی اجازت کا انتظار مت کرو، اپنے پاؤں پہ کھڑے رہو. مت سوچو کہ جب ہمارے اوپر سے پابندیاں ختم ہوں گی تب ہماری ترقی آئے گی. نہیں، انہوں نے ایک ٹرمنالوجی بنائی، انہوں نے کہا اقتصاد مقاومتی. اقتصاد مقاومتی کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ آپ یہ مت سوچو کہ وہ ہمارے ساتھ تجارت کریں گے تو ہمارے اچھے دن آئیں گے. نہیں، ہمیں اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑا ہونا ہے. الحمدللہ رب العالمین، اب وہ اس کے اوپر آ گئے کہ بھائی ہمارے اوپر پابندیاں ختم ہوں یا نہیں ہوں، ہمیں اپنے ملک کو صحیح کرنا ہے. اس سے مجھے اور آپ کو کیا سیکھنا ہے؟ میں آپ سے ہمیشہ کے لیے ایک جملہ عرض کروں گا، اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، مجھے کہ آپ اگر پاکستان کے اندر اہل بیت کے چاہنے والوں کا کوئی مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں، دوسروں کا انتظار مت کیجیے. یہ آپ نے خود کرنا ہے، اس کو خود کرنے کی کوشش کریں، اپنے وسائل کو خود جنریٹ کریں. یہ جو ہماری ذہن کے اندر پتہ نہیں کہاں سے بہت سارے لوگوں کے اندر ہمیشہ یہ رہتا ہے کوئی کچھ کرے گا، کوئی کچھ نہیں کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے، ہم نے کرنا ہے. آپ کے پاس ابلنڈلی بالکل، آپ کے پاس یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں؟ نہیں ہیں. یعنی اہل بیت کے ماننے والوں کے نام پر آئیڈینٹیٹی کے ساتھ یونیورسٹیز ہیں؟ نہیں ہیں. ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں؟ نہیں ہیں. ٹیکنالوجی کے انکیوبیٹرز ہیں؟ نہیں ہیں. کون بنائے گا؟ اب آپ کا اور میرا انتظار یہ ہے کہ کوئی ایرانی ادارہ آئے گا جو یہاں پہ ہمارے لیے ایک یونیورسٹی بنائے گا. حتیٰ ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ مولا ابو الفضل کے روزے کا ادارہ آ کر یہاں پہ یونیورسٹی بنائے گا. میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، جب تک آپ یہ امیدیں کر رہے ہیں یہ کبھی نہیں بنیں گی. اور میں اپنی آنکھوں سے 30 سال سے تقریباً اس بات کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہوتا ہے اور کبھی عمل میں نہیں آئے گا. نہیں آئے گا کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہونا چاہ رہے، اور یہ ہمتیں آپ نے کرنی ہیں. الحمدللہ رب العالمین، ان لوگوں نے اس بات کو سیکھا، ایرانیوں نے. کیسے انہوں نے مقابلہ کیا اس امریکہ کا؟ کیسے مقابلہ کیا ان کی طاقتوں کا، اسلحوں کا؟ نمبر ایک، اپنے دین پہ اعتماد کیا، خدا پہ اعتماد کیا. نمبر دو، انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھایا. اچھا آپ کہیں گے مولانا کیا انہوں نے صلاحیتوں کو پروان چڑھایا، ان کے پاس تو گاڑی بھی ڈھنگ کی نہیں ہے. تو میں آپ سے کہوں گا، سب سے پہلے اگر آپ کو یہ پوچھنا ہے کہ کون سا ملک فیوچر میں ترقی کرے گا تو کہاں دیکھنا ہے اسے، کون سی چیز یہ دکھاتی ہے کہ کوئی ملک فیوچر میں ترقی کرے گا یا نہیں کرے گا. بڑا عجیب پیرامیٹر ہے یہ، بہت ہی عجیب پیرامیٹر ہے. کون سا ملک انوینشنز کرتا ہے، کون سا ملک ایجادات کرتا ہے. تو مثلا ہمارا کوئی بچہ ممکن ہے کہے گا کہ مولانا ہمارے پاکستان میں اے لیولز کی سب سے ہائر گریڈ ہمارے ملک کے اندر ہیں، تو میں کہوں گا یہ اچھی نشانی نہیں ہے، اس سے کچھ ثابت نہیں ہوگا. او لیولز کے اندر ہم آگے ہیں، ہم فلاں میں آگے، نہیں، اس سے کچھ ثابت نہیں ہونے والا ہے. کس سے ثابت ہوگا؟ اب یہ بتاؤ، ہمارے ملک کے اندر تھیوریٹیکل میتھمیٹکس کی پوزیشن کیا ہے؟ اگر یہ اسٹرانگ ہے تو انوینشنز کل ہم کریں گے. تھیوریٹیکل فزکس کی پوزیشن کیا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے تھیوریٹیکل میتھمیٹکس، تھیوریٹیکل فزکس، یہ کیا ہے؟ آپ کا بچہ جب فزکس پڑھتا ہے تو تھیوری رٹتا تو نہیں ہے؟ کیا اس کی ڈیپتھ کو سمجھ لیتا ہے وہ؟ جب آپ بچوں کو گریویٹی پڑھاتے ہیں تو گریویٹی کے فنڈامنٹل پرنسپلس وہ سمجھتا ہے یا رٹتا ہے؟ اگر رٹ رہا ہے اس کا مطلب ہے کوئی انوینشن یہاں نہیں آنے والی. اگر آپ کو میتھمیٹکس اور فزکس کے اوپر کمانڈ نہیں ہے، آپ کوئی انوینشن نہیں کر سکیں گے. ہمیشہ لکیر کے فقیر بنے رہیں گے. ایرانیوں نے جو بہت بڑا کارنامہ کیا ہے, ہر سال جس طرح اولمپکس ہوتے ہیں تو اکیڈیمکس کے لیول پہ جو کام ہوتے ہیں اس کو اولمپیاڈ کہتے ہیں. تو تین بڑے سائنسز میں اولمپیاڈس ہوتے ہیں, میتھمیٹکس, فزکس اور کیمسٹری کے اندر. کس لیول کے اوپر؟ اے لیولز کے لیول کے اوپر. اے لیولز کے جو ایجوکیشن لیول ہے اس کے اوپر اولمپیاڈ ہوتے ہیں. ان کے بچے اور ان کی بچیاں مسلسل گولڈ اور سلور لے رہے ہیں اس کے اندر. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے انوینشنز یہاں آنے والی ہیں, اس کا مطلب ہے یہاں کامیابی آنے والی ہے. اس خاطر یہ قوم ابھی تک زندہ ہے تمام تر سینکشنز کے باوجود, اس خاطر یہ لوگ یہاں پہ ابھی تک سروائیو کر رہے ہیں. ہمیں کرنا ہے, ہمیں بھی یہی کرنا ہے. تو مثال کے طور پر چلیے میں اپنے دل کے اندر جو ایک رہی بھی بات ہے وہ عرض کر دوں. آج سے اگر 15 سال 20 سال پہلے مجھ سے کوئی پوچھتا کہ مولانا اہل بیت کا ماننے والا ہونے کے ناطے پاکستان کے اندر آپ چاہتے ہیں کس ٹیکنالوجی کے اندر ہم لوگ گروتھ دکھائیں, تو میں 15-17 سال پہلے اگر ہوتا یہ پروگرام تو میں کہتا کہ الیکٹریسٹی کی جنریشن کے اندر. تو میں 12-15 سال پہلے آپ کو ریکمینڈ کرتا کہ سولر انرجی کے اوپر چلے جاؤ, چونکہ اگر ہم اہل بیت کے چاہنے والے اس فیلڈ کے اندر ایکسلنس کے اوپر پہنچ گئے تو پورے پاکستان کو ہماری ضرورت ہوگی. جب پاکستان بنا تو اہل بیت کے ماننے والوں نے ایک فیلڈ کے اندر اپنی ایکسلنس کو ثابت کیا. اگلے کم سے کم 40 سال تک وہ ایکسلنس ہمارے کام آئی ہے, وہ تھی بینکنگ انڈسٹری, شپنگ, یہ ہمارے پاس تھا. اس نے ایکسلنس, اس مہارت نے ہمیں 30-40 سال تک عزت سے گزارنے کا موقع دیا. اگر ہم 15-20 سال پہلے سولرز میں کود جاتے اور سولرز میں اپنی توانائی کو ثابت کر دیتے آج پورے پاکستان کو ہماری ضرورت ہوتی. صحیح ہے, لاسٹ اپرچونٹی. کوئی نئی اپرچونٹی ہے؟ ہاں ابھی ہے, ایک ہے. اگر ہم اس میں کود جائیں اگلے کئی سال کو اپنے سیکیور کر سکتے ہیں, اور وہ ہے پانی کی انڈسٹری, واٹر فلٹریشن, واٹر ریسائکلنگ. اس وقت پاکستان اور پوری دنیا ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گئی ہے کہ سب کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ پانی کی قلت ہے. اب میں بلا وجہ میں آپ کا وقت نہیں لوں گا اس کے اعداد و شمار کے اوپر. میرے نانا اور دادا پنڈی کے رہنے والے ہیں, تو میں پنڈی فریکوینٹلی جاتا تھا اپنے والدین کے ساتھ بچپن سے. تو مجھے یاد ہے ہم بچپن میں کبھی پوچھا کرتے تھے, اب یہ آپ لوگ زیادہ بتائیں گے, کہ بھائی وہاں پر کنواں جو کھدتا ہے تو وہ کتنے فٹ پر ہوتا ہے. تو مجھے اپنے بچپن کا یاد ہے, پنڈی میں گھروں میں جو کنویں کھدتے تھے تاکہ پانی آ جائے تو وہ 40 فٹ اور 60 فٹ پہ تھے. پچھلے سال اسی سال محرم میں میں گیا تھا پنڈی مجلسیں پڑھنے کے لیے, بحریہ ٹاؤن میں بھی, G9 کی طرف بھی, اور پیچھے ایک اور علاقہ تھا شاید گلشن آباد نام کر کے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آج کل پنڈی کا ایوریج کیا ہے پانی کی بورنگ کا. انہوں نے کہا 600 فٹ ہے, انہوں نے مجھے یہ بتایا. میں نے بحریہ ٹاؤن میں کچھ دوستوں سے کہا کہ بھائی تم لوگ 600 فٹ پہ پہنچے ہوئے ہو. ان کے ایک بہت بڑے ذمہ دار نے مجھ سے کہا کہ مولانا بحریہ ٹاؤن میں بعض جگہ 800 فٹ پہ بورنگ ہوئی ہے. یہ میں تھر کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ پنجاب کی بات کر رہا ہوں. ہم یہاں آئے ہوئے ہیں اس وقت. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ ٹیکنالوجی ہماری ضرورت بننے والی ہے. اچھا, پاکستان میں گھروں کے اندر, اپارٹمنٹس کے اندر کہیں واٹر ریسائکلنگ ہے کیا؟ آلموسٹ نل, زیرو. یہ ہماری ضرورت بننے والی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اگر اس وقت اہل بیت کے چاہنے والے اس معاملے میں کود گئے اور اس انڈسٹری کے اندر اپنی ایکسلنس کو حاصل کر لیا, تو کئی اگلے سالوں تک, جس میں میں آرام سے کہوں گا 10-20 سال کم از کم, آپ پاکستان کی ضرورت ہوں گے. اگر ایرانی یہ سب نہ کرتے نا تو یہ 40 سال زندہ نہیں رہ سکتے تھے, یہ ڈھیر ہو چکے ہوتے. میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ ایران میں سولر سیلز کی پروڈکشن شروع ہو گئی ہے. اب ان کو سولرز امپورٹ نہیں کرنے پڑیں گے, کریں گے ابھی بھی, لیکن پروڈیوس ہونا شروع ہو گئے تو ظاہر ہے وہ کسی مقام پہ ان کو کیا ضرورت تھی جبکہ ان کے پاس اتنا تیل ہے. ان کو پتا ہے انرجی نیڈ ہے, ان کو یہ پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے. تو عزیزان محترم, آپ ان حالات سے کچھ سیکھیں, اور جو سیکھ ہیں وہ یہ ہے کہ بھائی آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کریں. یہ زمانہ آپ پازیٹو دیکھ رہے ہیں یا نیگیٹو دیکھ رہے ہیں؟ سادہ ترین جواب یہ ہے, الحمدللہ رب العالمین, تمام تر برائیوں کے باوجود جو دنیا کے اندر فحشا کا نظام ہے, جو دنیا کے اندر ضد اخلاقیات پھیلے ہوئے ہیں, جو دنیا کے اندر ظالموں کی طاقت ہے, ان تمام کے باوجود مجھے ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے, میرے بچپن میں نظام کفر کی جو طاقت تھی آج وہ طاقت قطعاً نہیں ہے. آج اس کے مقابلے میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ آج میں دیکھ رہا ہوں شکست کھائے ہوئے ہیں یہ لوگ, ان کا نظام شکست کھایا ہوا ہے. مثلاً آپ کہیں گے بھائی کیا شکست کھایا ہوا ہے, جا کے یہ دیکھو امریکہ کے اندر کیا ہو رہا ہے. مجھے ابھی مہنگائی کا تذکرہ ہوا تھا نا, تو میں کوئی مجھے یہ نہ سمجھے کہ میں موجودہ حکومت کی حمایت میں یہ عرض کر رہا ہوں, امریکہ میں اس سال مہنگائی 30 سال کی سب سے زیادہ تھی. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ سو کالڈ سپر پاور کی بات ہو رہی ہے. جا کے وہاں پہ دیکھیں لوگوں کی زندگی کیا گزر رہی ہے. بہرحال اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. آپ سے میں جو صرف ریکویسٹ کروں گا وہ یہ کہ عزیزان محترم, صرف اس کے سننے پہ اکتفا نہ کریں, دشمن کون ہے, اس نے اس کو کیا مار لیا, اس نے کیا جیت لیا, ہلنے کی کوشش کریں, اپنے لیے منصوبہ بنائیں. اگر آپ منصوبہ بنائیں تو کیا کریں؟ دو باتیں آپ سے درخواست کروں گا, اور اس کے بعد میں نے بہت ساری چیزوں کو اسکپ کیا ہے, اور میں سوچ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے جب آپ تھوڑا بہت کوشچن آنسر سیشن کی طرف جائیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کہیں گے, پھر میں اس کے جواب میں کہہ دوں گا. لیکن میں دو ایڈوائزز آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, گرچہ شاید میں اس پوزیشن میں نہ ہوں لیکن پھر بھی میں عرض کروں گا, دو باتیں عرض کروں گا. نمبر ایک, اگر آپ کے اندر معنویت نہیں ہے, آپ جبہ مقاومت کے اور اسلام کے کسی کام نہیں آئیں گے. طے شدہ بات ہے, اس میں کسی دھوکے میں مت پڑیے گا کہ میرا پیسہ کام آ جائے گا, میرا علم کام آ جائے گا, میرا سیاسی اثر و رسوخ کام آ جائے گا. واللہ دھیلے کا کام بھی نہیں آئے گا. آپ کے پاس صرف ایک راستہ ہے, آپ کے اندر معنویت ہو. معنویت کیسے آتی ہے؟ یہ دیکھو تمہارے پاس ذاتی زندگی میں اکیلے میں خدا کے لیے کتنے منٹ ہیں, یہ بتائے گا تمہارے لیے خدا کی اہمیت کتنی ہے. بھائی یوٹیوب پر جانے کے لیے مجمع میں بیٹھ کے جاتے ہیں اکیلے میں؟ اکیلے میں جاتے ہیں. سوشل میڈیا پہ مجمع میں بیٹھ کے جاتے ہیں اکیلے میں؟ اکیلے میں جاتے ہیں. کتنی دیر خدا کے لیے اکیلے ہو؟ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے معنویت کی خبر ہی نہیں ہے آپ پہ. معنویت خدا سے عشق اور محبت کے بغیر کچھ بنتی ہی کیا؟ تو سب سے پہلی چیز اگر آپ کو اور مجھے کچھ کرنا ہے اس دنیا کے اندر دین کے لیے, اللہ کے لیے, وقت کے امام کے لیے, اپنی معنویت امپروو کرو. آپ کی تنہائی میں خدا ہو, جتنا آپ کی تنہائی میں خدا بڑھتا چلا جائے گا آپ کے اوپر معنوی اثر بڑھتا چلا جائے گا. یہ خدا کو پسند ہے, ہم سب کو معلوم ہے, سب کی ریکمینڈیشن, سب سب سب. اللہ سے گفتگو کرنا آپ کو آنا چاہیے. ہر روز کچھ منٹ آپ کے ایسے ہوں جس میں آپ صرف خدا سے گفتگو کریں. اگر یہ ہے, امید قوی ہے. یہ نہیں ہے, امید بہت کم ہے. یہ پہلی بات. دوسرا کام کیا کریں؟ دوسرا کام بہت سادہ سا کام جو بہت مشکل ہے لیکن ہے سادہ, وہ کیا؟ آپ جو یہاں پر بیٹھے ہیں, آپ میں سے کچھ لوگ بزنسز کر رہے ہیں, کچھ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں, کچھ لوگ کسی جاب کے اوپر ہیں, آپ میں سے بہت سارے لوگ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہوں گے, کافی لوگ اکاؤنٹس سے وابستہ ہوں گے, بہت کم بچے سوشل سائنسز سے وابستہ ہوں گے. سب کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں گا, جو کام کر رہے ہو اللہ کی خاطر اچھا کر کے دکھاؤ, اچھا کر کے دکھاؤ. تو میں مزے میں کہتا ہوں کبھی کہ بھائی اگر تم کہیں کھڑے ہو کے جھاڑو بھی لگا رہے ہو نا تو جھاڑو بھی اچھی طرح لگاؤ. اگر آپ نے یہ سیکھ لیا اپنی زندگی کے اندر کہ جو کام کرنا ہے اچھے طریقے سے کرنا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ایکسیلنس. اور آپ دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں اگر اچھا کام کرنا جانتے ہیں نا, تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں آپ کے کیریئر کو کوئی نہیں روک سکتا. میں ایک مثال چھوٹی سی عرض کروں گا, ایک بار پھر شہداء کی عظمت کے اعتراف کے لیے اور وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے اور آگے آنے والے ایام اور پیچھے جو چند ایام گزرے وہ بی بی کی شہادت کے ایام تھے, بی بی کی عظمت کے حضور اعتراف کرتے ہوئے درود بھیجے محمد و آل محمد پر,
علی محمد مال محمد بعجل فرج.
یہ بس آخری واقعہ عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ سوال جواب کر سکتے ہیں. اس کا جو پیٹرن ہے مجھے نہیں معلوم, میں معمولاً پریفر کرتا ہوں کاغذ پہ لکھا ہوا ہو, اب پتہ نہیں یہاں پہ کیا کیا ہوگا. ایک واقعہ بہت زیادہ عرض کرتا ہوں, جو لوگ نیٹ پہ کبھی ہمیں سنتے ہیں تو انہوں نے بہت دفعہ سنا ہوگا. اللہ کے نبی کے سامنے ایک شخص قبر بنا رہا تھا, پتہ نہیں آپ کیا کیسی مٹی ہوتی ہے جس میں قبر بنتی ہے, جو پتھریلے علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ قبر کھودنا مشکل کام ہے, تو پتھر کاٹنا پڑتا ہے, لیکن یہ جو میدانی علاقے ہوتے ہیں یہاں پہ قبر تو کھد جاتی ہے لیکن مٹی کو روکنا مشکل ہوتا ہے کہ مٹی اندر نہ گر جائے, تو اس کے لیے دیوار بناتے ہیں, چوکھٹا بناتے ہیں تاکہ مٹی اندر نہ گر جائے. سو اس زمانے میں حجاز میں بھی ایسے ہی تھا کہ جب قبر بناتے تھے تو اندر دیوار بناتے تھے, اس کے اوپر پھر تختیاں رکھتے تھے پتھر کی, اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے تھے. تو ایک بندہ قبر کی دیوار بنا رہا تھا, اب ظاہر ہے وہ اس زمانے میں نہیں معلوم اینٹوں کی جگہ کیا استعمال کرتا ہوگا, شاید پتھر استعمال کرتا ہوگا, کیا استعمال کرتا تھا, تو دیوار بنا رہا تھا. دیوار بناتے بناتے اس نے ایک پتھر گویا ٹیڑھا رکھا, بہتر رکھ سکتا تھا اس نے ٹیڑھا رکھ دیا. اللہ کے نبی نے دیکھا اور اس سے کہا کہ یہ پتھر سیدھا کرو, یہ تم نے ٹیڑھا رکھ دیا. تو اس نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اے اللہ کے نبی, یہ قبر کی دیوار ہے. کیا مطلب؟ یعنی گھر کی دیوار ہوگی تو کل کوئی دیکھے گا کہ پتھر ٹیڑھا ہے یا سیدھا ہے, یہ کس کی دیوار ہے؟ قبر کی دیوار ہے. اس کے اوپر ہم ایک سلیب رکھیں گے, پھر مٹی ڈالیں گے. کسی کو قبر کی دیوار نظر آنی ہے کبھی؟ نہیں. مردے نے تو بےچارے نے ویسی شکایت نہیں کرنی کہ میری قبر کی دیوار ٹیڑھی کر دی تھی. اللہ کے نبی نے ایک جملہ کہا جو آج کے لیے ٹاپ کا لیول کا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, کام اچھا کرو چاہے قبر کی دیوار ہی کیوں نہ ہو, کام اچھا کرو چاہے قبر کی دیوار ہی کیوں نہ ہو. اگر آپ نے اور میں نے اپنی زندگی میں, پروفیشنل لائف میں, دین میں یہ سیکھ لیا, یقین مانیے نہ ہماری معنویت کا کوئی راستہ روک سکتا ہے, نہ ہماری دنیا کا کوئی راستہ روک سکتا ہے. آپ کہیں گے معنویت کا کیا ذکر آ گیا؟ ہاں دیکھو یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں, مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, وہ بھی میں عرض کرتا چلوں. شہید علامہ عارف حسین حسینی, ان کی عظمت اور ان کی روح کے درجات کی بلندی کے لیے سائر شہداء اور آپ کے اور ہمارے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد,
صلی علی محمد محمد واجل فرج.
ایک دفعہ وہ کہیں تشریف فرما ہوئے, وہ ظہر کا وقت گزرے ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے, ظہر کا وقت گزرے ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے. وہ تقریر کرنے لگے تو کچھ لوگ پیچھے کہیں ظہر عصر کی نماز پڑھ رہے تھے. ظہر کی نماز وقت گزرے ہوئے 3-4 گھنٹے گزر چکے تھے اس وقت. حسب دستور جو لوگ اس جلسے میں موجود تھے انہوں نے وہ نعرہ لگایا تھا, قائد کے فرمان پر. علامہ صاحب تقریر کرنے آئے تو جب وہ اسٹیج پر آئے تو انہوں نے یوں کر کے دیکھا تو پیچھے کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے مختلف باتیں کیں, باتیں کرتے کرتے کبھی قائد جذبے میں جوش میں آ جاتے تھے, پارا چنار کے تھے تو وہ اپنا جوش دکھانے میں کمی نہیں کرتے تھے. وہ جوش میں آئے, انہوں نے اپنی تقریر کے دوران کہا کہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ قائد کے فرمان پہ جان بھی قربان ہے, وہ خدا کے فرمان پہ نماز تو وقت پہ پڑھ نہیں رہے. وہ مجھ سے کیا کہہ رہے, قائد کے فرمان پہ جان بھی قربان ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, جو کام کرو اچھا کرو چاہے قبر کی دیوار ہی کیوں نہ ہو. تو نماز اچھی پڑھو یا نہیں پڑھو؟ وہ تو اچھی پڑھو. اگر تم سے یہ کہا گیا ہے کہ روزانہ قرآن پڑھو تو اچھا پڑھو یا نہیں پڑھو؟ اچھا پڑھو. یہ وہ چیز ہے جس میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں. آخری جملے عرض کر دوں اور آپ کی زحمت تمام کروں. ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد،
صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج.
یہ جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرائض پیش کیے ان کو تھوڑا سا اشارتاً عرض کرتا چلوں. ہم نے شروع میں شہید قاسم سلیمانی کے بارے میں چند جملات عرض کیے تھے، پھر ہم نے تھوڑا سا کرسمس کے بارے میں بھی عرض کیا تھا، عیسائیت کے بارے میں بھی عرض کیا، پھر اس کے بعد ہم نے عرض کیا کہ یہ جو مقابلہ چل رہا ہے اس مقابلے کو ہم کس مقام پہ دیکھ رہے ہیں. تھوڑا سا یہ بھی بتایا کہ ایران میں جو پچھلی حکومت تھی اس نے کیا مسائل کھڑے کیے تھے. آپ کے سامنے یہ بھی تذکرہ کیا کہ اگر یہ اسلامی نظام ابھی تک مقابلہ کر رہا ہے تو اس کی بنیادیں کیا ہیں. تھوڑا سا تذکرہ اس پر بھی ہوا کہ پاکستان میں تشیع کو اگر کسی ایسی جگہ پہ پہنچنا ہے تو اسے ٹیکنالوجی کے میدان میں کیا کرنا چاہیے، اور تھوڑا سا معنویت کے بارے میں بھی بات کی کہ اگر آپ کو مثبت تبدیلی چاہیے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. اور آخر میں آ کر تین پوائنٹس عرض کروں گا. اگر کوئی شخص مجھ سے کہے کہ ہمیں امام کے ظہور کی تیاری کرنی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سارے حالات حاضرہ کیوں سیکھتے؟ تاکہ امام کی تشریف آوری میں ان کے لیے مددگار ثابت ہو. یملا الارض قسطاً وعدلا الارض، پوری دنیا میں. تین پوائنٹس. نمبر ایک، تہذیب نفس. بغیر تہذیب نفس کی کوئی امام کا ساتھ نہیں دے سکے گا. نمبر دو، معاشرتی ذمہ داریوں کی ادائیگی. انڈیویژلی آپ کچھ بھی ہوں، اگر آپ معاشرے میں کام نہیں کر رہے اس کا مطلب ہے آپ ذمہ داری انجام نہیں دے رہے. نمبر تین، عالمی دینی قیادت کے ساتھ موجود رہنا، ولی فقیہ کا نظام، عالمی دینی قیادت کا ساتھ دینا. آپ یہ کہیں میں اپنے گاؤں کے اندر دیندار رہوں گا، دنیا میں جو ہو رہا ہے مجھے اس سے سروکار نہیں ہے، پھر یقیناً تمہاری گردن بھی کٹے گی ایک ٹائم پر. عالمی طور پر ایک مقابلہ چل رہا ہے، اگر اس مقابلے میں میں اور آپ حصے میں نہیں آئیں گے اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ تعالی ہم نے یہ محاذ بھی ڈیفینڈ نہیں کرنا ہے، پھر اس سے بھی جائیں گے. تو یہ تین پوائنٹس آخر میں عرض کرنے تھے. اب اگر کوئی کوشچنز ہوں گے تو ان کی وجہ سے ہم باقی پوائنٹس پہ بھی بات کر لیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انہوں نے کہا کہ سوال کیا کہ آپ نے کہا معنویت کے بغیر کچھ نہیں مل سکتا، دین اور دنیا میں بیلنس ایک مشکل کام ہے، ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں، بیلنس کیسے خلق کریں؟ اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں ایسے ہی اپنے طور پر، وہ یہ کہ کیا یہ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ روئی اور لوہے میں بیلنس کریٹ کریں؟ روئی کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ روئی حجم میں بہت زیادہ ہوتی ہے، صحیح. لوہا حجم میں کم لیکن وزن میں بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ان دونوں میں سیم حجم کے ساتھ بیلنس کریٹ نہیں کیا جا سکتا. مثلا آپ یہ کہیں ایک بوری میں روئی، اسی بوری میں اتنی بوری میں لوہا اور بیلنس کریٹ ہو گیا، نہیں، یہ بیلنس کریٹ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دنیا اور آخرت میں بیلنس کریٹ کرنا ہے، بھائی یہ بیلنس کیسے کریٹ ہوگا؟ بیلنس کریٹ کیسے کرنا ہے؟ بیلنس ایسے کریٹ کرنا ہے کہ آپ نے آخرت کو ترجیح دینی ہی دینی ہے. کیوں؟ آخرت کی زندگی ابدی زندگی ہے، دنیا کی زندگی 50-60 سال سے زیادہ نہیں ہے. تو آپ کو کرنا کیا ہے اپنی زندگی کے اندر؟ آخرت کو ترجیح دینی ہے. اچھا اب آپ کہیں گے بھائی میں دنیا میں بلاخر زندگی گزاروں گا یا نہیں گزاروں گا؟ بہت خوبصورت ایک روایت میرے ذہن میں آتی ہے. ایک شخص مولا چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرج. اس نے آ کر کہا کہ مولا میں دنیا دار انسان ہوں، میں دنیا دار ہوں اور میں اس دنیا داری سے اپنی خوش نہیں ہوں. امام نے فرمایا تم نے کیوں کہا کہ تم دنیا دار ہو؟ اس نے کہا کہ میں دنیا کے لیے کام کرتا ہوں اس لیے میں نے کہا کہ میں دنیا دار ہوں. تو امام نے کہا تب تم دنیا کے لیے کام کرتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں کمائی کرتا ہوں، کماتا ہوں. امام فرمایا جب تم کماتے ہو تو تمہاری نیت کیا ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ مولا میں کماتا ہوں تو میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی زندگی کو پرسکون گزاروں گا، مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، اپنے بیوی بچوں کی آسانی کا خیال کروں گا، پیسہ ہوا تو میں حج و زیارت پہ جاؤں گا. یہ اس نے کہا، جملے میں روایت پہ لکھا ہوا ہے کہ پیسہ ہوا تو میں حج پہ جاؤں گا، زیارت پہ جاؤں گا، پیسہ ہوا تو میں ہمسایوں کے رشتہ داروں کا خیال رکھوں گا، ان کے کام آؤں گا. تو امام نے فرمایا اور کہا کہ ان میں سے کوئی چیز دنیا داری نہیں ہے، یہ سب آخرت کے لیے، یہ کہاں دنیا داری ہے؟ آپ کو اور مجھے زندگی میں کرنا کیا ہے؟ آپ مجھ سے کہیں کہ مولانا کیا میں مثال کے طور پر 1 ارب روپے ایک سال میں کما سکتا ہوں، کیا یہ دنیا داری ہے؟ شاید ہو شاید نہ ہو. آپ مجھ سے کہیں مولانا اگر میں 30,000 روپے مہینہ کماؤں یہ دنیا داری ہے؟ شاید ہو شاید نہ ہو. کوانٹٹی طے نہیں کرے گی کہ آپ دنیا دار ہیں یا نہیں ہیں، آپ کا ہدف طے کرے گا کہ آپ دنیا دار ہیں یا نہیں ہیں. ہدف کیا ہے آپ کا دنیا سے؟ کمانے سے مقصد کیا ہے آپ کا؟ اگر آپ نے ایک جیکٹ یہ سوچ کر پہنی کہ اس کے ذریعے شو جماؤں گا، یہ 2,000 روپے کی جیکٹ بھی ہوئی تو دنیا داری ہے. کیوں شو مار رہے ہو؟ کپڑوں کے ذریعے سے؟ اسلام نے کردار کے کسی پہلو کے اندر لباس کو یہ اہمیت نہیں دی ہے، تم کیوں دے رہے ہو؟ فلاں جوتے خریدوں گا، فلاں لباس خریدوں گا، اس کے ذریعے سے پبلک کے سامنے اپنے لیے پریفرنس بناؤں گا، گاڑی کے ذریعے، گھر کے ذریعے سے، یہ سب دنیا داری ہے. اچھا اب ایک آدمی کہتا ہے میں نے یہ کپڑا خرید رہا ہے، اس کپڑے سے میرے بدن کو آرام ملتا ہے. ہاں ٹھیک ہے خریدو، کس نے منع کیا؟ آپ اپنے آبجیکٹو کو دیکھیں، آپ کو بیلنس کریٹ کرنا ہے، کیا کریں؟ آپ بیلنس اس طریقے سے کریٹ کریں کہ آبجیکٹو آپ کا آخرت ہو، دنیا کے اندر اپنی زندگی گزاریں آخرت کے لیے، کوئی ڈسٹریکشن نہیں آئے گی آپ کے لیے. یہ کمائی آپ کی عبادت بنے گی، قطعاً عبادت بنے گی. لیکن اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ تھوڑا سا کماتے ہیں لیکن کماتے دنیا کے لیے، یہ کمائی یقیناً ڈسٹریکشن ہے، چاہے کمی کیوں نہ ہو. بس مجھے ایک روایت اور یاد آتی ہے، بڑی عجیب روایت ہے. اللہ کے نبی ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک عورت وہاں پہ کھڑی تھی، جو اس کو میں بہت تذکرہ کرتا ہوں. اگر آپ میں سے بعض لوگوں کو یاد ہو تو قدیم زمانے میں گائے کے گوبر سے اوپلے بناتے تھے، جمع کر کے دیوار پہ مارتے تھے، خشک ہوتے تھے تو اس کو جلاتے تھے. تو وہ عورت یہ بنا رہی تھی، ہم لوگ اس کو اوپلے کہتے، پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے تھے. وہ بنا رہی تھی تو اس کے ہاتھ گندے ہوئے ہوئے تھے، راستہ بہت پتلا سا تھا، راستہ بہت مختصر سا تھا، تو اس نے گند بھی ٹھیک ٹھاک پھیلایا ہوا تھا اپنے اطراف میں، اس میں پھیل بھی جاتا ہے تھوڑا. تو اللہ کے نبی نے گزرنا تھا، سب نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو کسی نے اس عورت سے کہا کہ تھوڑا سا سائڈ میں ہو جاؤ تاکہ اللہ کے نبی گزر جائے. ٹھیک ہے، چنگن میں گند پھیلایا ہوا ہے، تھوڑا سا اس کو سائڈ میں کرو تاکہ اللہ کے نبی گزر جائے. اس نے پلٹ کر اللہ کے نبی کو دیکھا، کہا ان کو گزرنا ہے تو گزر جائے، میں نہیں ہٹ رہی. صحیح ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، غور سے سنیے، فداها فانها مستكبره، اس کو چھوڑ دو، اس کے اندر تکبر آ گیا ہے. تکبر کا کوئی پوائنٹ تھا اس عورت کے پاس؟ اتنا سا پوائنٹ بھی تکبر کے لیے نہیں تھا، لیکن یہ تکبر کی بیماری اتنی غلیظ ہے کہ اس حالت میں بھی آ جاتی ہے. ابھی کسی کے پاس چمکتی ہوئی گاڑی ہو تو تکبر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آ ہی جائے گا کہیں نہ کہیں، اس حالت میں بھی تکبر آتا ہے. آپ کو بیلنس کرنا ہے نا، تو آپ صرف یہ دیکھیں آپ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں یا آخرت کے لیے، یہ آپ کا بیلنس ہے. لکھا ہے کہ امام وقت کے امام کے ساتھ رابطہ قوی کیسے کریں. یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ قوی کریں، جو میں خود نہیں کنفرم کہ میں قوی ہوں نہیں ہوں، تو میں کہاں سے کہوں کہ قوی کیسے کریں؟ لیکن میرا خیال ہے، میرا خیال ہے ہر دن کم از کم ایک کام ایسا کریں جس کو کر کے آپ امام سے کہیں کہ مولا یہ میں نے آپ کے لیے کیا, یہ میں نے آپ کے لیے کیا. اچھا آپ کہیں گے بھائی وہ کام کیا ہو, ایک فاتحہ ہو, درود ہو, چلے گا, وہ بھی صحیح ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ آپ ان کے ماننے والوں کے کہیں کام آ جائیں اور کہیں مولا یہ میں نے آپ کی خاطر کیا. یہاں سے شروع کریں. ایک بات ہے, امام پردہ غیبت میں ہے, اگر کوئی باپ اپنے گھر میں بچوں کو چھوڑ کے جاتا ہے نا اور خود گھر میں نہ ہو تو وہ بچوں سے توقع کرتا ہے کہ باپ کے نہ ہونے سے فائدہ نہ اٹھائیں, زیادہ ذمہ دار بن جائیں, زیادہ ذمہ دار بنے. تو مثال کے طور پر اگر باپ ہو اور آپ کچھ کرتے تو شاید چل جاتا, نہ ہو آپ کریں غلط کام تو وہ زیادہ ڈانٹے گا, کیا کہا میں ہوتا تم کر لیتے نا تو میں سنبھال لیتا, میں نہیں تھا تم نے پھر یہ کیا. اب غیبت میں ہیں, ان کے ماننے والے مشکلات میں ہیں, اب بھی آپ کام نہ آ سکے تو پھر آپ کہیں میرا امام سے رابطہ ہے. یہ رابطے کا طریقہ ہے. ہر روز کسی ایک بندے کے کام آ جائیں ان کے ماننے والوں میں سے اور کہ مولا یہ آپ کے لیے کیا. انسان, دوبارہ وہی سوال ہے, انسان روحانیت اور مادیت میں اعتدال کیسے قائم کرے. اعتدال کا میں نے طریقہ کار بتا دیا, آبجیکٹو آپ کا آخرت ہو, اس آبجیکٹو کے ساتھ آپ کچھ بھی کریں دنیا کے اندر بہت زیادہ نہیں بڑھائیں, اتنا نہیں بڑھائیں کہ دیکھ کر کوئی یہ کہے یہ نارمل سے بہت آگے ہے, اتنا نہ بڑھائیں ورنہ مشکل میں پھنس جائیں گے کبھی نہ کبھی. لکھا ہے کہ کیا مذاہب ابراہیمی, یہودیت, عیسائیت, اسلام کا ادغام جو ابھی یہ لوگ اناؤنس کر رہے ہیں, مثلا یہ سعودی اور امارات وغیرہ مل کے اناؤنس کر رہے ہیں, اسلام کے لیے خطرہ ہوگا؟ صرف اسلام کے لیے خطرہ نہیں ہوگا, یہ میرے خیال میں انسانیت کے لیے خطرہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کا ان میں سے کسی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے, نہ وہ اسلام سے ہیں, نہ وہ عیسائیت سے ہیں, نہ وہ یہودیت سے ہیں, کسی سے بھی نہیں ہیں. وہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک نیا دین بنا رہے ہیں, دین ابراہیم, مذہب ابراہیم, فلاں فلاں, تو ان کا تو کسی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اگر تعلق ہوتا تو کیا ہوتا؟ بہت سادہ سی ایک بات, اگر سعودی حکمرانوں کا تھوڑا سا بھی تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ختمی مرتبت سے ہوتا تو یمنیوں کے ساتھ یہ کرتے؟ تھوڑا سا بھی تعلق ہوتا, یا مثلا صہیونیوں کا کوئی ذرا سا بھی تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتا تو وہ یہ کرتے جو انہوں نے اس فلسطینیوں کے ساتھ کیا؟ ظاہر ان کا کسی کا بھی کوئی تعلق نہیں, یہ نمائشی کام ہے سارا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. آپ ٹائم آپ دیکھتے رہیے گا, پھر مجھے بتائیے گا. ایک ہے, اسٹوڈنٹ لائف میں ان چیزوں کو کیسے لے کر چلیں, ان سب کو مینج کرنا مشکل ہے, کیسے حل کریں؟ دیکھیے دو تین پوائنٹ عرض کروں گا اس سلسلے میں. پہلی بات تو یہ کہ ٹائم کے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. اگر مجھ سے کوئی یہ کہے نا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے تو میں کہوں گا کہ احتمال قوی یہ ہے کہ یا یہ شخص نادان ہے یا یہ شخص غلط بیانی کر رہا ہے. وقت ہوتا ہے, ہم وقت ضائع کرتے ہیں, وقت ہوتا ہے. پہلا کام کیا کریں؟ ٹائم مینج کریں, اپنے ٹائم کو مینج کریں. دوسرا کام کیا کریں؟ اب یہ بات شاید کچھ قبول کریں, کچھ قبول نہ کریں, ہر بات کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ خاص کر, اگر آپ واقعاً خدا کی خاطر اپنا پرائم ٹائم دینا شروع کر دیں تو خدا آپ کے کم وقت میں بھی بڑی برکتیں ڈال دے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اب میں اپنی بات کو سپورٹ بتانے کے لیے, بھائی میں نہیں کہہ رہا ہوں, بھائی یہ کس نے کہا؟ یہ آغا بہجت نے ایک عجیب جملہ کہا, وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ جو شخص زندگی میں نماز اول وقت پڑھے گا خدا اس کے سارے کاموں کو اول وقت کروا دے گا. یعنی کیا؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے آدھا گھنٹہ صحیح ٹائم دے دیا. فجر کی نماز صحیح وقت پہ پڑھ لی, ظہر عصر مغرب عشاء صحیح وقت پہ پڑھ لی. سب کو پڑھنے میں آپ کو مشکل سے لگے گا آدھا پونا گھنٹہ. تو آپ نے مثلا ایک گھنٹہ لگ گیا, آپ نے ایک گھنٹہ صحیح دیا اللہ کو صحیح ٹائم پہ, خدا آپ کے 23 گھنٹوں کو اس جگہ لگوا دے گا جہاں لگنا چاہیے. ٹائم مینجمنٹ, اس کو ہم کہتے ہیں اسلامک ٹائم مینجمنٹ. اگر آپ نے, میں معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں, شاید کسی کو پھر وہی خطرہ ہے کہ مثلا اس وقت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے بچوں کی شادیاں کب ہوں گی, بڑا مسئلہ بنا ہوا. اور یعنی میں, چونکہ میں نے ایک عادت بنائی ہوئی ہے اپنے اندر کہ اگر مجھ سے کوئی سوشل میڈیا پہ رابطہ کرتا ہے تو چاہے 6 مہینے تک میں اسے کنسلٹنسی دوں, میں اس کا نمبر نوٹ نہیں کرتا تاکہ وہ انونیمس رہے, اور میں اس کا نمبر نوٹ کر کے اس کو پہچان نہ سکوں پھر. اچھا, اس میں بعض اوقات نقصان بھی ہو جاتا ہے, وہ 4 مہینے کے بعد رابطہ کر کے پھر مجھے کہیں شروع کرتا ہے تو مجھے یاد ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہے کون جس نے بھی بات شروع کر دی. لیکن ایک فائدہ یہ ہے کہ انونیمس ہے, اس کے نشان مجھے نہیں پتا. مجھے اس وقت یہ احساس ہے کہ لوگوں کی زندگی میں کتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ بھئی یہ شادیوں کا ہوگا کیا. اور یہ جس معاشرے میں مادہ پرستی پھیلتی ہے اس کے پہلے پہلے ریزلٹس میں سے یہ چیز ہوتی ہے, وہاں شادیاں مشکل میں پھنس جاتی ہیں. صحیح, آغا بہجت نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی شخص اول وقت نماز پڑھے گا تو خدا اس کی شادی بھی صحیح وقت پہ کروائے گا. یہ بھی کہا. کیوں؟ اس نے اپنی زندگی خدا کے حوالے کی ہے, خدا اس کی زندگی ضائع نہیں ہونے دے گا. ایک اور روایت عرض کروں, آپ کہیں گے کہ مولانا آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں معاملے کو. ایک یہ بھی ایک روایت ہے, روایت مجھے پتا چلا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے حقائق روایتوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں. اہل بیت کی روایتیں پڑھیں, ان میں حقیقتیں ہیں جو ہم نے کہیں اور نہیں مل سکتی, کہیں اور نہیں مل سکتی. شرقوا ام غربوا لن تجدوا علما نافعا الا عندنا. ان کے 5ویں سلسلے کے امام نے فرمایا کہ تم مشرق میں جاؤ یا مغرب میں جاؤ, مفید علم ہمارے سوا کہیں نہیں پاؤ. مفید علم ان کے پاس. تو ایک روایت میں ہے, اس کو بھی میں عرض کر چکا ہوں, بات پھر دوبارہ ایسے عرض کروں کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی سے کہا, کسی نے مولا سے, مولا چھٹے امام سے پوچھا کہ اس روایت کا مطلب کیا ہے, روایت کیا ہے. اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اس نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اے اللہ کے نبی, آپ نے درود بھیجنے کی کچھ فضیلتیں بیان کی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میں نے بیان کی. کہا میں اگر اپنی زندگی میں ایک تہائی میں آپ کو اپنے اوپر فضیلت دے دوں, اولویت دے دوں, آپ کو مقدم کر دوں اپنے اوپر ایک تہائی میں, 1/3 میں, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر وہ شرمایا شاید تھوڑا اور اس نے کہا کہ نہیں, ایک تہائی کم ہے, آدھا میں آپ کو فضیلت دے دوں, تقدم کر دوں, مقدم کروں. پھر اس کے بعد خیال آیا اس کو کہ نہیں, آدھا بھی کم ہے. اس نے کہا میں اگر پوری زندگی آپ کو مقدم کروں اپنے اوپر تو مجھے کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی نے ایک جملہ فرمایا جو میں بھی عرض کروں گا. اس شخص نے مولا چھٹے سرکار سے پوچھا کہ یہ مقدم کرنے کا مطلب کیا ہے, کہ اس شخص نے کہا کہ میں ساری زندگی آپ کو مقدم کروں. تو امام نے فرمایا کہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں جب بھی اللہ سے کوئی دعا مانگوں گا پہلے آپ کے لیے دعا مانگوں گا, پہلے آپ کی ذات پہ درود پڑھوں گا, پھر میں اپنے لیے دعا مانگوں گا. اچھا, مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم جب درود بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں یاد نہیں ہوتا کہ یہ ہم نبی کے لیے دعا کر رہے ہیں, ہم لوگ یوں ہی دہراتے ہیں بس. نہیں, آپ انٹینشن کے ساتھ کریں. تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی, اگر میں اپنی زندگی میں ہمیشہ آپ کو مقدم کروں تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری دنیا اور آخرت کی تمام ضرورتوں کے لیے یہ کافی ہے, دنیا اور آخرت کی تمام ضرورتوں کے لیے یہ کافی ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. ٹائم مینجمنٹ, اور اس پوائنٹ کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. مادہ پرستی دو کام چاہتی ہے، ایک کنٹرول، دوسرا کیا ہے؟ میں نے بتایا، عرض کیا تھا، وہ کنٹرول کیسے کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے اعتماد کو توڑ کے، آپ کی کانفیڈنس کو ختم کر کے۔ تو آپ کی کانفیڈنس کو ختم کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ وہ دین کے نام پر اتنی گندی تصویر بنائیں گے کہ آپ دین پہ اعتماد نہ کر سکیں، بے دین معاشروں کو ترقی یافتہ دکھائیں گے، دینداروں کو پست دکھائیں گے، اور یہ بھی نہیں بتائیں گے کہ جو دیندار پست ہوئے نا ان کو ہم نے پست کیا، یہ نہیں بتائیں گے۔ تو آپ کے دینداروں کو، دین ماننے والوں کو ہر طریقے کی مشکل میں ڈالیں گے، اور اس کے بعد آپ سے کہیں گے دیکھو اگر یہ دیندار ہوتا تو مشکل میں کیوں ہوتا، جبکہ مشکل میں ڈالا کس نے تھا؟ اسی نے۔ وہ یہ کریں گے، صرف دین کے ساتھ نہیں کرتے، سب کے ساتھ یہی کرتے ہیں، تھرڈ ورلڈ کے ساتھ، سب کے ساتھ یہی کیا۔ یہ خود عیسائی کہتے ہیں اپنے آپ کو، ذرا جا کے دیکھیے گا انہوں نے لاطینی امریکہ کے عیسائیوں پر رحم کیا ہے کیا؟ نہیں، ان کو دین سے کوئی غرض نہیں ہے، کس دین سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کو انسانوں پہ کنٹرول کرنا، اعتماد ختم کرتے ہیں۔ آپ کے پاس کیا راستہ ہے؟ اعتماد بحال کریں۔ اس کا راستہ کیا ہے؟ اچھی نشانی بنے، اچھے ماڈلز بن کے دکھائیں، سچائی پہ آئیں، ہمدردی پہ آئیں، آپ ماڈل بن جائیں گے آرام سے۔ لکھا ہے کہ میڈیا کی فیلڈ میں کتنا کام انجام دیا جا سکتا ہے، یہ بہت ٹرکی کوشچن ہے۔ اگر میں کہوں آپ میڈیا میں چلے جائیں تو مجھے معلوم ہے میڈیا میں جانے کے بعد کیا ہونے والا ہے، جائے گا تو صحیح، واپس نہیں آئے گا۔ بہت بڑی ایک فگر ہے پاکستان کی، پاکستان کی میڈیا کی، میں نام نہیں بتانا چاہ رہا، اہل بیت کا چاہنے والا ہے، اور میڈیا پہ جا کے جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو ایک دن مجھ سے کہنے لگا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں، میں اس کو اس وقت سے جانتا ہوں جب اس کو کوئی نہیں جانتا تھا، تو اس نے مجھ سے کہا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح ہے۔ میں نے اس سے کہا مجھ سے مت پوچھو، کسی اور سے پوچھو۔ تو کہنے لگا میں جانتا تھا، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاس ایک بہانہ ہے، وہ یہ کہ اگر میں نہیں کروں گا تو کوئی اور کرے گا، اس سے بھی زیادہ خراب کرے گا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ بہانہ تمہیں مصیبت سے نہیں نکال پائے گا جس میں تم پھنس گئے ہو ابھی، اور مجھے پتا ہے کہ میں منع بھی کروں گا تو تم واپس نہیں آؤ گے اب۔ تو اس نے کہا ایسا ہی ہے، میں نہیں آ سکتا، اب میں جہاں پہنچ گیا ہوں یہاں سے واپس نہیں آ سکتا۔ تو یہ بہت ٹرکی ہے، اگر میں کہوں جائیں تو مجھے پتا ہے چلا تو جائے گا، لیکن اگر یہ کامیاب ہوا تو واپس نہیں آئے گا، اور کامیاب ہوگا اسی نے مجھے بتایا کہ کنفرم ہم کامیاب اسی وقت ہوتے ہیں جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں۔ اس نے بتایا کہنے کا ہماری ریٹنگز ہوتی ہیں، ہم اپنی ریٹنگز کا اسٹینڈرڈ دیکھتے ہیں نا، ہمیں پتا ہوتا ہے آج ہم نے یہ گڑبڑ کی ہے نا، اس وجہ سے ہماری ریٹنگ بڑھ گئی ہے۔ بہت ٹرکی ہے، بہت ٹرکی ہے، بہت بڑا جہاد ہے اگر کوئی وہاں پہ جائے اور سالم واپس آ سکے، بہت بڑا جہاد۔ دوسری بات، جب انسان مایوس ہو جائے تو اپنی معنویت کو کیسے قائم رکھے، یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ گرچہ ٹائم بہت ہو گیا، مجھے پتا ہے آپ سب لوگ تھک رہے ہوں گے، لیکن یہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ آج کی دنیا میں سب سے بڑی بیماری جو انسانوں کو لاحق ہے، واللہ جو مجھے سمجھ میں آیا ہے، وہ بلڈ پریشر نہیں ہے، وہ دل کی بیماری نہیں ہے، وہ صرف ڈپریشن اور نا امیدی ہے۔ آج کی دنیا ڈپریشن میں مر گئی ہے، اور یہ ناامیدی کیوں ہے لوگوں کے اندر؟ اس وجہ سے کہ ان کے پاس خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے۔ اچھا، اس کا حل کیا ہے؟ بہت سادہ ایک حل ہے۔ اب میں ایک عجیب بات آپ سے عرض کرنے والا ہوں، جس دن آپ کوئی نماز قضا کرے نا، اس دن خاص کر کوئی دعا پڑھ لیں۔ ہوتا کیا ہے، جب انسان خدا نہ کہے نعوذ باللہ صبح کو اپنی نماز قضا کر دے کسی بھی وجہ سے، اس دن اس کا عبادتوں کا دل نہیں چاہتا۔ تو اگر روزانہ قرآن پڑھتا تھا تو کہے گا آج نہیں پڑھ رہا، کیوں؟ یہ نماز ہی نہیں پڑھی، اس دن ضرور پڑھنی ہے، اس دن ضرور۔ کیوں؟ شیطان نے قضا کروائی اس لیے تاکہ تم یہ کہو کہ اب میرا خدا سے کوئی رابطہ نہیں ہے، جبکہ خدا یہ کہہ رہے تم 10 دفعہ بھی گناہ کر کے واپس آؤ، میرے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، واپس آؤ۔ کسی بھی حالت میں کوئی بھی غلطی ہوئی ہے، خدا پہ توجہ رکھو، خدا پہ امید رکھو۔ یہ ہماری اس بیماری کا حل ہے جس میں دنیا پھنسی ہوئی ہے، اس مشکل کا حل ہے. اور میں آپ کو، میں نے آپ سے عرض کیا، میں تھوڑا بہت سوشل میڈیا پہ لوگوں کی بات سنتا ہوں، تو مجھے پتا ہے اس وقت صورتحال کیا ہے. آپ کو بھی پتا ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ ڈپریشن کھا گیا ہے لوگوں کو اندر سے، اور اس کا حل، واحد حل یہ ہے آپ خدا سے رابطے میں آئیں. اور جس وقت مصیبت میں اس وقت رابطے میں آئیں. کوئی اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں مولانا جب اٹیک ہوتا ہے نا تو کسی چیز کا دل نہیں چاہتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کسی چیز کا دل نہیں چاہتا، وہی جہاد ہے. اس وقت، اس وقت جو جملہ اچھا لگے خدا سے رابطے میں وہی کہو، جو جملہ اچھا لگے. مثلا کوئی یہ کہ مولانا مجھے اما یجیب سے بڑا مزہ آتا ہے، بس ٹھیک ہے آپ اما یجیب پڑھو. ممکن ہے مجھ سے کوئی یہ کہے کہ مولانا میں جب درود بھیجتا ہوں مجھے بڑا لطف آتا ہے، ٹھیک ہے درود بھیجو. اس وقت رابطے میں ہونا ضروری ہے، آپ کی مایوسی ٹوٹ سکتی ہے. اور ایک اور بات عرض کرتا چلوں گا، جتنا دنیا پہ توجہ دیتے رہو گے نا مایوسی بڑھتی رہے گی، جتنا آخرت کی طرف توجہ بڑھاتے رہیں گے مایوسی جھٹتی رہے گی، ختم ہوتی رہے گی. ہم دنیا کے لیے خلق ہوئے ہیں یا آخرت کے لیے؟ دنیا کے لیے خلق نہیں ہوئے ہیں، آخرت کے لیے خلق ہوئے ہیں. یہ جملہ اللہ کے نبی سے بھی منسوب ہے، مولا امیر المومنین سے بھی منسوب ہے، مختلف روایات میں آیا ہے. انما خلقتم للبقاء لا للفناء وخلقتم للآخرة لا للدنيا فخذوا من ممركم لمقركم. تم فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے ہو یعنی دنیا، تم بقا کے لیے خلق ہوئے ہو یعنی آخرت. تو تم گزرنے کی جگہ سے ٹھہرنے کی جگہ کے لیے سامان اٹھا کے لے جاؤ، گزرنے کی جگہ سے ٹھہرنے کی جگہ کے لیے سامان اٹھا کے لے جاؤ، اس سے زیادہ مت کرو. یہ راستہ ہے. لکھا ہے عالم دین کی ذمہ داری کیا ہے؟ چھوڑیں بھائی آپ اس کو. درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد. ایک جملہ روایت عرض کرتا ہوں. لکھا ہے کہ عالم دین کی ذمہ داری یہ ہے کہ نہ لوگوں کو اتنا ڈرائے کہ خدا سے دور کر دے، اور نہ اتنی امید دلائے کہ گناہ پہ جرأت مند کر دے. عالم دین نہ اتنا ڈرائے کہ لوگ خدا سے دور چلے جائیں اور مثلا نا امید ہو جائیں کہ نہیں اب تو عذاب جہنم ہوگی ہوگی، اور نہ اتنا امید دلائے کہ گناہ پہ جرأت آ جائے، اس کے بیچ میں لے کے چلے. لکھا ہے کہ رہبر ایران نے لوگوں کی رہنمائی کی، مگر ہمارے پاکستان میں ایسا کوئی رہبر نظر نہیں آتا، حتیٰ کہ ہمارے شیعہ آپس میں متحد نہیں. میرے کارواں تو کاروان بن جاتا ہے، ہمارا میرے کارواں کہاں ہے؟ یہ بہت پرانی بات ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی یہ اچھا. اس میں آج مجھے پتا ہے کہ اگر میں ایک ذرا سا بھی جملہ یہ بول بیٹھا کہ نہیں ہے تو میں تو ویسے ہی گیا. سب پارٹیوں کے ایکٹیویسٹ میری گردن کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ تم نے یہ کہا کیسے. تو میں اتنا ہوشیار ہوں کہ میں یہ نہیں کہوں گا. صحیح ہے. تو میں تو یہ نہیں کرنے والا، تو میں کیا کہنے والا ہوں جواب میں؟ مجھے ایک بات پتا ہے، بالکل سیریسنس کے ساتھ مجھے ایک بات پتا ہے، وہ یہ کہ اگر میں صحرا میں بھی کھڑا ہوں اور خدا کو ہدایت کے لیے پکاروں تو خدا ہدایت دے گا یا نہیں دے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے یہاں نہ آتے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں صحرا کے کسی انجانے ترین مقام پہ بھی کھڑا ہوں جہاں پہ کچھ نہیں ہے سینکڑوں کلومیٹرز تک، اور پھر خدا کو پکاروں، خدا ہدایت دے گا یا نہیں دے گا؟ دے گا. ہادی خدا ہے، میں نہیں ہوں، آپ نہیں ہیں، ہادی خدا ہے. اگر خدا ہماری خواہش کے باوجود ہدایت نہ دے نعوذ باللہ تعالی، تو اس کی صفت ہدایت کے اوپر فرق آتا ہے، وہ ہادی ہے. ان اللہ یہدی من یشاء. ہدایت خدا کے ہاتھ میں، کیوں ڈر رہے ہیں؟ ہدایت خدا کے ہاتھ میں، اس کو ہدایت دینی ہوگی، ہمیں جیتے جاگتے سوتے روتے سب میں دے دے گا. اور اگر ہمیں اہل نہیں ہوئے تو پھر ہمیں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. پھر تو آپ کو اور ہمیں اہل ہونا چاہیے. فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ ٹیکنالوجی کے اس دور میں پاکستان کے لیے ہمیں جو آپ نے فرمایا کہ ہماری ذمہ داری ہے آئیں، انفرادی طور پہ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ جو مل کے کر سکتے ہیں وہ مل کے کریں، جو نہیں کر سکتے وہ انفرادی طور پہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں. میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ انفرادی طور پر جو پہلی چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان اپنے ٹیلنٹ کو یہ پہچانے کہ میں کس فیلڈ میں اچھا کام کر سکتا ہوں. فیلڈ کو فورس کرنا کسی کے اوپر اچھا کام نہیں ہوتا. ایک آدمی کا ٹیلنٹ مثلا اردو لٹریچر میں ہے تو میں اس سے کہوں تم انگلش پڑھو، نہیں، اس کا جو ٹیلنٹ ہے اس کے اندر اس کو ایکسل کرنا ہوتا ہے. تو انفرادی طور پہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہی تہذیب نفس، معاشرتی ذمہ داریاں، آپ اپنے ٹیلنٹ کو پہچانیں، اس کے اندر ایکسلنس دکھائیں، اپنے کام کو اچھا کریں. جو میں نے عرض کیا، اپنے کام کو اچھا کریں تو آپ خود بخود آ جائیں گے موقع پر. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، ختم کریں. اچھا، یہ جو میں نے پانی کے بارے میں کہا، ظاہر ہے میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ یہ ایکسکلوسیولی واحد انڈسٹری ہے جس کے اندر آپ کریں گے تو کام آئے، نہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. مثلا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، یہ اس وقت دنیا کی گروئنگ فیلڈ ہے اور ہم سب کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے پینیٹریٹ کر رہی ہے. اس طرح بہت ساری فیلڈز ہیں جن کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے، روبوٹکس ہے، یہ ہے، وہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن میں پانی کو خاص کر اس لیے ترجیح دیتا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ ہم سے کنیکشن میں ہے اور یہ وہ نیڈ ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی، کبھی نہیں ختم ہوگی. تو اس کے اوپر میری خاص توجہ ہے کہ اس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے. اچھا، انہوں نے کہا کہ یہ آخری سوال ہے، اس میں جلدی سے اسکین کرتا ہوں، اگر کوئی بہت امپورٹنٹ چیز کہیں نظر آتی ہے تو میں جلدی سے بولتا ہوں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بہت سارے سوالات ہیں جو بہت اچھے ہیں، اس میں بہت اچھے سوالات ہیں. انوائرمنٹ کے بارے میں بھی ایک سوال تھا، اور لیکن میں اس سوال کو نکالا ہے اپنے موڈ کے حساب سے. لکھا ہے قوت ارادے کیسے مضبوط کریں، ارادے کی قوت کیسے مضبوط کریں. یہ جو مسئلہ ہے، یہ ساری مشکل کا حل ہے. اگر انسان کے پاس ارادہ مضبوط ہو تو چھوٹی سی ہدایت بھی اسے بہت دور تک لے جاتی ہے. اگر ارادہ مضبوط نہ ہو تو پورا قرآن روزانہ پڑھتے رہے، کرے گا کچھ نہیں. اچھا، ارادے کو ہم کیسے مضبوط کریں؟ بہت ٹرکی کوسچن ہے، بہت زیادہ. کیوں؟ کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی جاہل ہے، کسی کے پاس دولت ہے، کسی کے پاس غربت ہے، کوئی ایسے گھر میں بیٹھا ہے جہاں تعلقات اچھے نہیں ہیں، کسی کے تعلقات اچھے ہیں، تو ایک فارمولا سب کے لیے تو نہیں چل سکتا. لیکن پھر بھی ایک چیز ہے، وہ سب کے لیے چلتی ہے، یہ کرسٹ ہے، اس کو سنیے گا. ارادے میں جو بہت بڑی پرابلم ہے وہ یہ کہ جتنا آپ اپنے ارادے کو اور کنٹرول کو جانے دیتے ہیں، یہ اتنا ہی خراب ہوتا ہے. یعنی آپ کو یہ پتہ ہے پانی پیتے وقت سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے، صحیح ہے؟ اچھا، آپ نے ایک دفعہ پینے کا ارادہ کیا، آپ کے ہاتھ میں الٹے ہاتھ میں تھا پانی، آپ نے کہا چلو ابھی پی لیتا ہوں اگلی دفعہ سے، اس کا مطلب ہے آپ نے دو نقصان کیے، ایک یہ چانس مس کر دیا، دوسرا اگلی دفعہ سیدھے سے پینا اور مشکل ہوگا. یہ ارادے کی مشکل ہے. ارادہ جتنا ہاتھ سے جانے دیتے ہیں کنٹرول، اتنا ہی اور نکل جاتا ہے آگے. اور ارادے کی خوبی یہ ہے کہ جتنا آپ کنٹرول چھوٹی سی چیز میں بڑھاتے ہیں، بڑی چیزوں میں بھی کنٹرول آنا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ نے یہ دو پوائنٹس مان لیے تو پھر آپ کے پاس راستہ بہت آسان ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے مستحبات طے کرو اور سختی کے ساتھ ان مستحبات کو، دو چار کو طے کر لو، انجام دینا شروع کر دو. وہ مستحبات جب آپ سختی کے ساتھ انجام دیں گے، آپ کا ارادہ آہستہ آہستہ مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا. اب میں چند مثالیں دیتا ہوں. بھائی، جب بھی آپ پانی پی رہے ہیں، ایک جملہ یہ کہنا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مشکل کام ہے؟ نہیں. صلی اللہ علیکم یا ابا عبداللہ، روایت میں ہے ہمارے پاس یہ جملہ، ہمارے پاس روایت میں ہے، صلی اللہ علیکم یا ابا عبداللہ، یہ روایت میں ہے ہمارے پاس. مشکل کام ہے؟ نہیں، مشکل نہیں ہے. جب بھی پینے لگو بول دو، نمبر ایک. آپ رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سوئیں، مشکل کام ہے یہ؟ بہت مشکل ہے. بلا وجہ میں کہہ رہے ہیں نہیں, بہت مشکل ہے, خاص کر لاہور میں اتنی سردی ہوتی ہے, آدمی بہت مشکل کام ہے, آسان نہیں ہے. یہ ابھی آپ کریں تو پھر پتہ چل جائے گا. حقیقت یہ ہے کہ اگر کچھ عرصے کر لیں تو پھر تو مشکل ہی نہیں ہے کوئی. ٹھیک ہے. اچھا آپ مجھ سے کوئی یہ کہے کہ مولانا ایک کام بتاؤ وہ میں کر لوں تو میرا ارادہ آسمان پہ پہنچ جائے. ہاں ہے, اور بھی بتایا, وہ کون سا ہے؟ نماز اول وقت. قسم کھانے کو تیار ہوں, گرچہ قسم کھانا مکروہ ہے, قسم کھانے کو تیار ہوں اگر کوئی شخص اس کو پکڑ لے, اپنی زندگی میں تبدیلیاں دیکھے. پھر کیا کرنا ہے؟ سادہ ترین کام یہ کرنا ہے, جو نماز کا اول وقت واقع ہے اس کے نزدیک ترین ٹائم میں نماز پڑھ لو. اگر جماعت کے انتظار میں دیر کر رہے ہیں تو کر لیں, وہ اچھی بات ہے, وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر جماعت سے نہیں پڑھنا ہے, اکیلے ہی پڑھنا ہے, تو پھر کلوزسٹ ٹائم کے اندر نماز پڑھ لو. اور اگر کوئی اذان سے پہلے وضو کر کے بیٹھا ہوا ہو کہ نماز پڑھ لے, اس کا ارادہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا. اور یہ نہ صرف ارادہ پہنچے گا, معنویت, روحانیت, زندگی کے کام, آرگنائزیشن, یہ وہ. جی اس میں کیا مشکل ہے؟ آپ کہیں گے ہاں مولانا صحیح کہا, ہم نے ارادے کا پوچھا تھا اور اسی میں لا کے پھنسا دیا, ارادہ ہوتا تو ہم پڑھ ہی نہ رہتے. یہ نہیں مسئلہ کہ بھائی اگر ارادہ ہوتا تو ہم پہلے سے پڑھ رہے ہوتے. آپ کہہ رہے ہو ارادے کو کرنے کے لیے یہ کرنا. ہاں تو اس کا ایک اور حل ہے, ایک اور حل بھی ہے. دن میں آپ تین وقت میں نمازیں پڑھ رہے ہیں, صبح, ظہر, مغرب. سب سے پہلے کوئی ایک ٹارگٹ کرو کہ اس کو میں نے ڈاٹ اول وقت پڑھنا ہے. کوئی ایک ٹارگٹ کرو, ظہر اثر, مغرب عشاء, فجر, جس کو آپ مناسب سمجھیں, سب سے پہلے اس کو ٹارگٹ کر لیں کہ اس کو میں نے ہر صورت میں اول وقت پڑھنا, کچھ بھی ہو جائے. صحیح, آہستہ آہستہ بڑھائیں. تو ایک سے شروع کر لیں, آہستہ آہستہ بڑھاتے چلے جائیں, تو آپ کی طاقت, ارادے کی طاقت بڑھتی چلی جائے گی اور آپ انشاءاللہ زندگی کے مختلف کاموں میں کامیاب ہوں گے. اچھا ایک بات مجھے میرے ذہن میں ڈپریشن کے حوالے سے چبھی ہوئی ہے, اس کو میں نظر انداز نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. ٹائم تو ختم ہو گیا ہے. میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں آپ سب لوگوں سے, اسپیشلی وہ جو میرے جوان بچے یہاں پر ہیں, بچیاں ہیں, ان سب سے. اچھا جتنے بھی ظاہر ہے یہ جو جوان ہیں, ہم لوگ تو سوشل میڈیا پہ, تو ہمارا تو سوشل میڈیا واٹس ایپ ہے, میں فیس بک کے اوپر اپنی آئی ڈی بنائی نہیں کبھی, میں کہوں پھنس جاؤں گا. تو دوسرے لوگوں نے میرے نام سے بنائی ہوئی ہیں, جو لوگ سمجھتے ہیں میں ہوں, میں نہیں ہوں بھائی, وہ کوئی اور ہے. صحیح ہے. ٹویٹر پہ, انسٹاگرام پہ میں نے کبھی کچھ نہیں بنایا, صرف لے دے کے ایک واٹس ایپ رہ گیا ہے, اس میں میں مجبوری سے پھنس گیا ہوں. لیکن آپ لوگوں کے پاس تو پتہ نہیں, اللہ اکبر کیا کچھ پڑا. ایک میری ریکویسٹ ہے, اگر آپ نے اس کو پورا کر لیا نا, آپ کے آدھے مسائل ڈپریشن کے حل ہو جائیں گے. وہ کیا؟ اللہ کا واسطہ, اللہ کا واسطہ, رات کو 6 گھنٹے سو لو بس. یقین مانے, میں اگر مجھ سے کوئی کہنا ان کے سامنے ہاتھ جوڑ لو, میں ہاتھ جوڑنے کو تیار ہوں. آپ رات کو 6 گھنٹے سو لیں, آپ کی نفسیاتی صحت کے لیے سمجھ دو 50% سے زیادہ مسائل حل ہوگا. اس وقت کے جوان کی جو مصیبت اس کو اندر سے کھا رہی ہے نا, یہ رات کو سو نہیں رہا ہے. رات کو سو لو بھائی کسی طریقے سے, 6 گھنٹے میں کہہ رہا ہوں, 6 نہیں سوتے, 5 سو جاؤ, 4 گھنٹے سو جاؤ, اللہ کا واسطہ رات کو سو لو. اگر آپ نے یہ سیکھ لیا نا کہ میں نے رات کو سونا ہے 4 گھنٹے, 5 گھنٹے, 6 گھنٹے, یقین مانیے آپ کی نفسیاتی صحت کوئی بڑا ضرب, کوئی بڑا نقصان آپ کو نہیں لگے گا. لیکن اب آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے, ابھی آپ یہ پروگرام سنیں گے, یہ ختم ہوگا, کیا ٹائم ہو رہا ہے, 8:30, گھر جائیں گے, کھانا کھائیں گے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر کوئی 4-5 بجے جان چھٹے گی. بھائی اور بہنوں, اپنے اوپر رحم کرو, خدا کا واسطہ صحیح وقت پہ سو جاؤ, اپنے اوپر رحم کرو. یقین مانے اگر آپ نے یہ کام کر لیا نا, صحیح وقت پہ سو گئے, آپ کی زندگی آسان ہے. اچھا پہلے ایک مسئلہ تھا, ہم لڑکوں سے کہتے تھے بھائیو سو جاؤ, بھائیو سو جاؤ, ابھی اسی لیے میں کہہ رہا ہوں بھائیو اور بہنوں دونوں سو جاؤ. دونوں پھنس گئے مصیبت میں. آپ یقین مانیے دماغ خراب ہو گئے لوگ, لٹرلی معذرت کے ساتھ واقعاً خراب ہو گئے, جاگ جاگ کے جاگ جاگ کے. بھائی یہ انسان کی جو باڈی اللہ نے خلق کی ہے, یہ ایل ای ڈی لائٹس اس کو چینج نہیں کر سکتی. آپ یہ سمجھ رہے ہو یہ لائٹ ہو گئی ہے ہماری باڈی کا سائیکل چینج ہو گیا, نہیں بھائی چینج نہیں ہوا ہے. ہم اپنی نیچر چینج نہیں کر پائیں گے. ہماری باڈی کا ایک سائیکل ہے, وہ سائیکل مغرب عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے. وہ آپ خراب کر رہے ہیں نہ سو کے, اس کو سو جانے دیں. کم سے کم 11-11:30 بجے سو جاؤ تاکہ آپ اپنے 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے کی نیند رات کو پوری کر لیں. آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی, آپ بعد میں انشاءاللہ اچھی زندگی گزاریں گے, اس سے مزے لیں گے. اور یہ سوشل میڈیا جو ہے نا, یہ دن کے لیے رکھ لو, کہیں اور کے لیے رکھ لو, ورنہ آپ کی زندگی برباد ہوتی چلی جائے گی. نعوذ باللہ تعالیٰ. درود بھیجے محمد و آل محمد.